الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موعد اللبن من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبن فأنا لبنة وأنا خاتم النبيين. وفي موضع آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت للغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. دن اور وقت کی مناسبت کے حوالے سے میں نے سورہ بقرہ ہی کے ضمن میں ان سابقہ آیات کی مزید تفسیر و تشریح کے حوالے سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تلاوت ابھی خطبے میں کی ہے. اس میں بہت ہی بنیادی اور ضروری عقیدے اور نظریے کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ اتنا اہم ترین نظریہ ہے جس پر امت کی وحدت، اتحاد، اتفاق کا دار و مدار ہے. امت کی یگانت اور ان میں باہم اخوت و محبت اور ان میں اتحاد اور پورے نظام اسلام کی بقا اور قرآن مجید برہان رشید کی جملہ تعلیمات پر یکتائی، انفرادیت، وحدت کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا، اور اسلامی تمام تر عقائد و نظریات، چاہے وہ توحید کے ہوں، فرشتوں پر ایمان کے ہوں، سابقہ کتب یا قرآن مجید پر ایمان کے حوالے سے ہو، بعث بعد الموت کے حوالے سے ہو، آخرت کے حوالے سے ہو، ان جملہ عقیدوں کی مدار اور بنیاد یہ آیت کریمہ بنتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے پورے شجر اسلام کی تخم اصل اور پورے جسد اسلام کی روح اصل یہ آیت کریمہ ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ذکر کی گئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں وقتاً فوقتاً اس آیت کریمہ اور مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے چیدہ چیدہ بحثیں دیگر اور موضوعوں پر گویا کہ رہی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا جس طرح کہ میں نے عرض کیا تمام عقائد کی اساس اور بنیاد ہے، یہ صرف ایک ایسا عظیم وصف ہے کہ تمام اوصاف اور تمام تعلیمات کا دفاع یہ ایک وصف کرتا ہے۔ تو حفاظت دین کے حوالے سے اور حفاظت نظریات و عقائد کے حوالے سے یہ نظریات تمام عقائد کے اندر بنیاد اور سر فہرست قرار پاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی بڑی عظمت و شان ہے جس سے آپ یہی سمجھ چکے ہوں گے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ تمام اسلام کے تحفظ کا واحد ضامن یہ عقیدہ ہے، حضور کی عظمت ہے، تو اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کی عظمت کتنی بلند ہے، اور اس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو عظمت و شان کے طور پر ذکر فرمایا، اور قرآن کی صرف یہ نہیں تقریباً 120 کے قریب ایسی آیات موجود ہیں جس سے واضح طور پر حضور کا خاتم النبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کثرت کے ساتھ اس کو ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ خود قرآن کے وجود کا تحفظ اس عقیدے کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی وحدانیت کا تحفظ خود اس عقیدے کے اوپر ہے، اس سے سرے منہ انحراف کرنے پر امت چند فرقوں پر نہیں امت کئی امتوں پر تشکیل ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اور کئی کتابوں پر اور کئی خداؤں پر اور کئی نبیوں پر اور کئی کتابوں پر اور کئی فرسودہ نظریات پر بڑھ جائے گی، تو اللہ رب العالمین نے امت میں اتحاد اور یگانت رکھنے کے لیے اور اس قرآن کے تحفظ کے لیے اور اسے ریب تشکیق افراد تفرید تحریف تبدیل و تبدل سے بچانے کے لیے اور قیامت تک اپنے پیغام توحید اور اپنی وحدانیت کا شعور اپنے بندوں میں منتقل کرنے کے لیے میرے آقا کو خاتم النبیین بنایا ہے، تو حضور کو خاتم النبیین ماننا یا جو منکرین ختم نبوت ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ کوئی سیاسی شعبہ ہی نہیں، اسلامی شعبہ ضرور ہے، یہ اسلامی سیاسی شعبہ ضرور ہے، ہاں بعض یہودیوں کے دلال کہتے ہیں علماء کو سیاست سے کیا تعلق ہے، تو وہ یہودیوں کے دلال ہیں، مل کر کہیں کون ہیں وہ، ہاں وہ علماء کو اس لیے سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر پورے ملک پر مسلط ہو کر جو رنگ رلیاں مچانا چاہے وہ مچائیں، یہ علماء ہیں جو ان کے گریبانوں کو پکڑتے ہیں اور ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکے، تو وہ پھر عوام کا نظریہ خالی کرتا ہے، نہیں ہم تو سیکولر جماعت ہیں، علماء کا کیا کام ہے، تو سیکولر جماعت کا کام ہوتا ہے، وہ سیکولر جماعت نہیں وہ مرتد جماعت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ شعبہ کبھی منسلک اور جچتا نہیں ہے، سیاست اسلام کا خالص شعبہ ہے جو آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح حدیبیہ، فتح مکہ، دور خلافت صدیق اکبر، دور خلافت فاروق اعظم، دور خلافت عثمان غنی ذو النورین، دور خلافت مولا کائنات کو مکمل دستور جو قوانین تھے ان قوانین پر کس طریقے سے عمل کیا جائے گا وہ عملی مجموعہ بھی اور لکھا ہوا دستور بھی موجود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یسپ یہ وصف ہے یہ دراصل اسلام کی اس چراغ کو تند و تیز ہواؤں سے محفوظ کرنے والا وہ فانوس ہے کہ جب تک جس کے ایمان کے اوپر اس کی حقیقت چڑی ہوئی ہوتی ہے تو حالات کے تند و تیز ہوائیں اور گھٹا ٹوپ اندھیرا اسے نہ گمراہ کر سکتا ہے نہ اس کے دل کے اندر سے ایمان کے چراغ کو بجھا سکتا ہے۔ جس قدر حضور کے خاتم النبیین ہونے پر عقیدہ مسلم اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا اسی طرح اس کا نتیجہ حضور کی ذات سے محبت، حضور کی اولاد سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، حضور کے دین سے محبت، حضور جو کتاب لائیں اس سے محبت، تمام پر جمتا چلا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کسی کا عقیدہ اگر اس پر کمزور ہو گیا تو پھر یہ ایسا ناسور اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ وہ پھر خدا تک کا منکر ہو جائے گا، جو آگے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے وقت کے اختصار پر، اور یہ پورا سر حاصل موضوع ہے جس پر مہینوں گفتگو کی جائے، اس کے اتنی کرنے اور اتنے مضامین اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس مختصر ہے. میں اس کی حقیقت اور اس سے انحراف کرنے والوں کے جو بھیانک چہرے بنے اور جو مذہب تو مذہب اخلاق کی پستیوں میں جا گرے، یعنی بد اخلاقی کی پستیوں میں جا گرے، اس عقیدے کو انہوں نے چھوڑا تو مسلمان تو رہے نہیں، مرتد و کافر و بے دین ہوئے، لیکن اخلاق کے غیر اخلاقی صورت میں ایسے ننگے دین اور ننگے وطن بن کر سامنے آئے کہ لوگوں نے ان سے نفرت کرنا شروع کی ہے. تو جو اس سے جمے رہے ان کی بھی شان بتاتا ہوں، اور جو اس سے منحرف ہوئے اور اس کے ساتھ غداری کی ہے ان کے بھیانک چہرے بھی آج میں دلائل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دعا کریں اللہ رب العالمین اس پختہ نظریے پر جس سے ہماری اور ہماری پوری قوم اور ملت کا ایمان وابستہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل تک مرتے دم تک ہمیں اور پوری امت کو اس پر مستقیم المزاجی کے ساتھ قائم استقامت عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کیوں ہوئی ہے اور آپ کو آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ اس میں بے شمار معاملات ہیں، اس میں سے خاص طور پر آپ کے ذہنوں کے حوالے سے جو شعوری مضامین ہیں جو جلد سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس کی زیادہ وضاحت اور اس کی زیادہ تفسیر و تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ یہ ہے کہ ہر نبی زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا. ایسا دستور لے کر آتا تھا جس دستور کے ذریعے اس نبی کو قانون مہیا ہوتا، عملی طریقے پتا چلتے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لانا ہے، ان کے اندر باہم خلیشیں، غلط رسمیں، رواج، غلط عادتیں، غیر اخلاقی معاملات اور بد کرداریوں کی جس پستیوں میں وہ گرے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے اور پاک صاف ستھرا کیا جائے، اور ان کے وجود کی صفائی سے پھر معاشرے کا خود تزکیہ ہو جاتا ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے انہیں خدا نے پیدا کیا ہے وہ نور ان کے اندر منتقل کیا جائے. نبی اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے ان امور کے لیے مبعوث ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف عنوانی گفتگو سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. حضرت آدم کا تصور اگر ذہن میں لے آئیں، نوح علیہ السلام کا لے آئیں، موسیٰ علیہ السلام کا لے آئیں، ابراہیم علیہ السلام کا لے آئیں، تو ساری چیز آپ کو پتہ چلتی چلی گئی ہوگی کہ اس وقت قوم کے حالات کیا تھے اور یہ انبیاء کرام کس عظمت کے ساتھ نازل ہوئے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا تو اب اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب اتار دی جس کتاب کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. یعنی اب اس کتاب اور قیامت کے درمیان کوئی اور کتاب اور صحیفہ نہیں ہے، ابھی کتاب ختم ہو گئی. اور اس کتاب کو، کیونکہ دین کا سارا دار و مدار نبی کی ساری تبلیغ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے اس کتاب، اس قانون اور اس صحیفے کی تفسیر، تشریح، اس کا نفاذ اسی سے متعلق ہوتی ہے، یعنی نبی کی پوری زندگی کا اصل ماخذ وہ کتاب ہوتی ہے اور نبی اس منشور کا پابند ہوتا ہے، اور نبی اس تمام قوانین کو اپنے عملی طریقے سے، اپنے فکری طریقے سے، جد و جہد کے طریقے سے، ان تمام معاملات کو خدا کی زمین میں خلافت الہیہ کا مستحق ہونے کی حیثیت سے مکمل اللہ کے دین کو رچاتا ہے، بساتا ہے. اور اگر وہ ایک زندگی کے ایک ہلکے سے شعبے کی بھی اگر درستگی کرے تو بڑے شعبے ہیں، وہ ہلکے سے ہلکے شعبے کے اندر اس اصل کتاب کی کرن اور روشنی پائی جاتی ہے. یعنی وہ کوئی بھی جو کام کرتا ہے وہ اصل اسی چراغ کی روشنی کو پھیلانے کے لیے کرتا ہے. وہ اگر چاہے معاشرے کے فرد کے ساتھ ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، یا اس تختہ کائنات پر پھیلے ہوئے کسی بھی نظام کے ساتھ ہو، نبی جب وہ تعلیم ذکر کرتا ہے تو اس تعلیم کے اندر اصل اسی صحیفے کی جھلک نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتا ہے، وہ اسی صحیفے، اسی کتاب کی بات کو آگے تک پہنچاتا ہے اور لوگوں کے اندر منتقل کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین اس بات کو لازم کرتا ہے کہ میرے صحیفے کو جاننا ہے تو ہمارے نبیوں کو سمجھو، ان کی سیرت کو دیکھو. اس لیے کہ اولین طریقہ اور پہلا ذریعہ جو اس کے مضامین اور لکھے ہوئے قوانین کو عملی قالب میں ڈھالے گا وہ خدا کا پیغمبر ہوگا. لہذا اب اگر آگے والے آنے لوگ اس لکھے ہوئے قانون کے متن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ خالی متن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، پہلے نبی کی زندگی کو لے جا کر متن کے سامنے رکھیں گے، اور نبی کی زندگی کے ذریعے وہ متن قرآن، متن کتاب اور متن اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نبی کی ذات جو معلم کی ہوتی ہے، پیغمبر کی ہوتی ہے، رسول کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے پورا نصاب دے کر بھیجتا ہے جس کی وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ نبیوں کے ساتھ متعلق رہتا ہے کہ انہیں کتاب دی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ آخری کتاب قرآن مجید برہان رشید نازل ہوئی تو اسے آخری کتاب کہہ دیا گیا. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی صحیفہ نہیں آئے گا، اس کے بعد کسی وحی کا نزول نہیں ہوگا. وحی جلی کا جو پہلے منسوس کتب و صحائف کی صورت میں ہوتا تھا، اب جب نازل کر دیا گیا تو عرصہ کتنا لمبا ہے. تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کیا ہم ہی اس کتاب کے اتارنے والے ہیں؟ بڑے زوردار انداز میں ذکر کیا، انا بے شک ہم، انا نحن بے شک ہم. انا بھی جماعت متکلم کے لیے، نحن بھی جمع متکلم کے لیے آتا ہے، انا واحد کے لیے آتا ہے، نحن جمع کے لیے آتا ہے، انا میں، نحن ہم سب. تو انا بے شک ہم نے اسے نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور حافظین کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے جو لام تاکید کو ذکر کر دیا ہے وہ اس حوالے سے کہ ضرور و ضرور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تاکید میرے دوستو اس لیے سختی کے ساتھ بار بار کے طور پر چلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کسی اور کتاب کو آنا نہیں تھا. اس روئے زمین پر خدا کی وحدانیت کا مدار یہی کتاب تھی. جب تک یہ کتاب باقی رہے گی ہدایت باقی رہے گی. اور آپ اگر علامت قیامت کو دیکھیں گے تو وہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس وقت یہ کتاب اٹھا لی جائے گی تو سارا نظام برم برم ہو جائے گا اور فوراً قیامت آ جائے گی. لیکن جب تک یہ کتاب باقی رہے گی تو اللہ اللہ کرنے والے بھی باقی رہیں گے، اور وہ اللہ اللہ کرنے والے جب تک باقی رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، اور وہ اللہ اللہ کرنے والوں کو ہدایت اس کتاب سے ملے گی. تو پتا چلا جب تک یہ کتاب باقی ہے تو قیامت نہیں آئے گی. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے میں سب سے آخری نشانوں میں یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، الیعوذ باللہ. قرآن سینوں سے اٹھ جائے گا، صحائف سے اٹھ جائے گا، اور وہ وقت ہوگا کہ جب ہدایت کا منشور ہی نہیں رہا تو اب ہدایت کیسے حاصل کریں گے. تو اس لیے جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک ہدایت اپنے زور و شور کے ساتھ جاری رہے گی. وہ ایک بندہ بھی اس سے اگر ہدایت لے گا اور اس قرآن کو سمجھنے والا، اسے اللہ کے دین کو لینے والا اگر ایک بندہ بھی ہوگا تو اس کے وجود میں اللہ اتنا وقار رکھے گا کہ قیامت نہیں آئے گی. وہ ایک بھی رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. لیکن جس وقت یہ کتاب اٹھ گئی، تو جب یہ کتاب ہدایت کا یہ صحیفہ اٹھ گیا، کتاب ہدایت اٹھ گئی، تو اب لوگوں کے لیے خیر و شر کو جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا خیر کا دروازہ بند ہو گیا. جب خیر کا دروازہ بند ہوا تو شر عام ہو گئی، اور شریر کو خدا زمین پر رہنے نہیں دیتا، لہذا قیامت آ جائے گی. تو یہ پورا فلسفہ قیامت کا اس کتاب کے ذریعے، صاحب کے ذریعے وابستہ ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرما دیا اور یہ کتاب اتر گئی، تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پھر اس عظیم نبی کو اتارا کہ جس پر نبوت کو ختم کر دیا، تاکہ کتاب بھی خاتم ہو، نبی بھی خاتم ہو، اور یہ امت بھی آخری ہو کہ اب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، یہی لوگ آگے چلتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. موضوع کو اور قریب لا کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر پھر قیامت تک اٹھنے والے جتنے فاسد نظریات تھے، اب جب کتاب ہدایت ہے قیامت تک ہے. پہلے یوں ہوتا تھا 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال، 2 سال، 15 سال، اس کے بعد وہ نبی کا دور ختم ہو رہا ہے، یا اس کو کتاب اتنی دیر میں دی جا رہی ہے کہ جناب وہ 25 سال، 30 سال، 35 سال، 100 سال، 200 سال، نبی کا دور ختم، انہوں نے سال فرما لیا. لیکن جب اس کتاب نے کئی ہزار سال رہنا ہے اور دور میں باقی رہنا ہے، تو پھر ان تمام ہزاروں اور کئی 100 صدیاں اور کئی صدیاں جو اٹھیں گی، اس میں جو لوگوں کے مزاج ہوں گے، احوال ہوں گے، معاملات ہوں گے، زمانے کے پیچ و خم ہوں گے، اٹھنے والے معاملات اور احوال ہوں گے، حوادثات ہوں گے، فتن و فسادات ہوں گے، بد کرداری، بد مذہبیت کی نئی نئی فکریں آئیں گی، اور اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے، تو پھر قرآن ان فتنوں کو بند کرنے کی بھی تعلیم قیامت تک رکھتا ہے، اور اچھے لوگوں کو نشنما دینے کی بھی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے. تو جب اتنا عظیم کتاب، اتنی عظیم کتاب آ گئی کہ جس میں قیامت تک کے تمام نظریات، عقائد سے انحراف کرنے والی جو جماعتیں اٹھیں گی ان کا بھی رد ہے، جو بد اخلاقیاں، بے اعتدالیاں مزاجوں میں، ماحول میں، معاشرے میں، زمانے میں پیدا ہوگا، یعنی ہر طریقے سے. مختصر یہ عرض کر دوں میں آپ کو اس طوالت سے بچنے کے لیے کہ شعبہ زندگی کے جس قدر شعبے ہیں ان تمام کو اس کتاب نے ہدایت کے طور پر گھیر لیا ہے. اب نہ انسان کی زندگی میں کوئی اور شعبہ کھل سکتا ہے نہ اس کو نئی ہدایت کی ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی ایک انسان کی زندگی میں جتنے شعبے ہیں, بچپنے کے اندر کئی شعبے ہیں, جوانی میں کئی شعبے آ جاتے ہیں, بڑھاپے میں کئی شعبے آ جاتے ہیں, مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ شعبہ جات ہے. تو اب وہ شعبے جتنے ہیں جس کے تحت انسان کی زندگی محیط ہو گئی ہے, تو قرآن مجید برہان رشید اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اور دفن ہونے کے بعد تک جو تمام اس کے شعبے جو اس کے ساتھ متعلق ہے اس کی محیط اور تفصیلی تعلیم عطا فرماتا ہے اپنے ذریعے, اور ان کلمات کی وضاحت اپنے نبی پاک کے ذریعے کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور شعبہ زندگی پر محیط ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش ہی کی طرف مبعوث کیوں کیا گیا, یعنی آپ کی پیدائش عرب میں کیوں ہوئی؟ یہ ایک سوال مفکرین اٹھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آپ کی ولادت, آپ کا موضع بعثت یعنی جہاں پر آپ مبعوث ہو رہے ہیں وہ عرب کی سرزمین ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر عرب میں بھی وہ علاقہ قریش, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا کہ اس دور میں اگر آپ سرسری نظر گزارو تو پوری دنیا کے اندر امانت, صداقت, اعتدال کہیں کچھ کچھ تو نظر آتا ہے, لیکن یہ معاشرہ گندگی میں اس طرح مبتلا تھا کہ انسانیت کی اور رواداری کی ایک لکیر بھی اس معاشرے کے اندر نہیں تھی. تو کتاب خاتم الکتاب تھی, تمام تر شر اور فساد کو ختم کرنے والی کتاب تھی, اور انتخاب نبی پاک کا کیا گیا. لہذا پہلے جس معاشرے کا سامنا کیا گیا وہ قریش, کہ روح زمین پر سب سے زیادہ بد کرداری وہاں پر ہو رہی تھی. تو قرآن نے اپنے انقلاب اور اپنے چیلنج کو منوانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو جگہ سب سے غلط تھی, اور مصطفیٰ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس میں انقلاب پیدا کر دیا کہ جناب صدیوں تک توحید کا نام لینے والے, لوگوں کی عصمت و عزت کا تحفظ کرنے والے, وہ لوگ ان سے نشونما اور عبرت حاصل کرتے رہیں گے, صلاحیت حاصل کرتے رہیں گے. وہ عرب کا معاشرہ جو ایک ننگ اور عار تھا, لیکن حضور کی تبلیغ اور قرآن کے فیضان نے اس جگہ کا جو انتخاب کیا, اب قیامت تک کہا جائے گا لوگ تو ایسے ہو جیسے عرب والے تھے. تو یہ قرآن اپنے چیلنج کو منوایا ہے. قرآن کسی اور جگہ پر بھی اتر جاتا, ان جگہوں پر اتر جاتا جہاں پہلے سے اہل کتاب موجود تھے. یہ فلسطین کی پٹی دیکھ لیں, رم اللہ دیکھ لیں, یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, سارے یہ علاقے کے, ان علاقوں کو آپ دیکھ لیں. بغداد کی طرف آپ آ جائیں, بابل کو آپ دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے بابل جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں. بغداد شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر کے لگ بھگ جگہ ہے مدین, اسی کے قریب ہے جگہ بابل. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے ہاروت و ماروت کے ضمن کے اندر. تو یہ وہ تاریخی علاقے ہیں جہاں قومیں رہی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے عرب کا انتخاب اس طرح فرمایا کہ وہ قوم پسماندگی, بربریت, وحشت اور ہر قسم کے عمل فرسودہ سے اس قدر لیس ہو چکی تھی کہ جناب شرک کی برائی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر تھی, بد اخلاقی اور بد چلنی اس قدر آ گئی تھی کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے, وہ اپنی مرے ہوئے باپ کی بیوی سے شادیاں کر لیا کرتے تھے, وہ اپنے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یعنی کون سی معاشرے کی خرابی, پچھلی امتوں میں جو خرابیاں فردن فردن تھی وہ تمام جمع ہو کر قریش کے اندر آ گئی تھی. تو قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے اور ہم منشور وہ دے رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو اپنا لیا اس نے ہدایت کو اپنا لیا, اور سامنے قرآن کی اس مضبوط تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس مضبوط نبی کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اپنے عملی جد و جہد کے ذریعے اور صبر و تحمل کی ایسی نظیر قائم کی کہ صبر بھی اپنے تعارف میں پھر ان کا محتاج ہو گیا, استقلال و استقامت بھی اپنے تعارف میں ان کے محتاج ہو گئی, لفظ شائستگی اور پارسائی بھی اور لفظ عصمت و دانائی بھی ان کے عمل کی محتاج ہو گئی, کہ اب سے پہلے بہت لوگ آئے جنہوں نے ہم سے اپنا تعارف کروایا لیکن ہم مصطفیٰ پر ایسے دیوانہ ہوئے کہ ہمارے اندر مصطفیٰ کی جھلک آنے سے ہمارا تعارف ہو گیا. اب اخلاق یہ نہیں کہا جائے گا کہ مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ اخلاق ہے, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اخلاق جو اپنا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ہدایات بخشی، آپ کے وجود، آپ کی استقامت نے ہدایات کو نئے باب بخشے، نئے عنوان بخشے، نئے زاویہ بخشے۔ کتب اخلاق کے اندر، دارۂ اخلاق کے اندر، فکر اخلاق کے اندر اور زاویہ اخلاق میں وہ باب اب تک مدون ہوئے ہی نہیں تھے، اور کتاب اخلاق میں وہ باب آئے نہیں تھے جو تشنا رہ کر اخلاق اپنا منہ چھپاتا تھا۔ مصطفیٰ آ گئے تو باب بھی مکمل ہو گیا، اور خدا نے کہہ دیا محبوب انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے اوپر سوار ہیں۔ تو ایسے عظیم نبی کا انتخاب کیا گیا، جو میں نے فتح مکہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ کس قدر ظلم و بربریت تھی۔ اسی کے ساتھ، اور یہ حضور نے تعلیم بھی دی، تو جو چاہتا ہوں، حضور نے تعلیم بھی دی اور اللہ رب العالمین نے آپ کے عمل سے اس چیز کو منوایا ہے۔ اب آئیے عرب کے اندر ایک چوٹی کا مسئلہ جس کی طرف کوئی نظر بھی نہیں، اس کے خلاف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات، کوئی اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ سوچ، وہ فکر جس کو لوگ محترم سمجھ رہے ہیں، وہ انسانی فطرت، انسانی تعلیم اور شریعت کے تقاضے کے بالکل مخالف ہے، اور وہ شریعت کے نظر میں وہ دن کے مقابلے میں کالی رات سے زیادہ بھیانک نظریہ ہے، لیکن قریش کے لوگ اس سے بڑا مقدس، بڑا پارسا نظریہ، اس کا احترام کرنے والوں کو بڑا احترام دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی فسادات کے دروازے بھی کھل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اب یہ کسی اعلان سے نہیں ہوگا، یہ تو اپنے وجود سے اس کو ختم کر کے دکھائے۔ کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا، اپنے دوست سے بات نہیں کر سکتا، اللہ کا محبوب اپنے عمل سے اس کو ختم کر کے دکھائے گا، اپنے عمل سے ختم کر کے دکھائے گا جو فتنے کا جو دروازہ کھلے گا، بدنامی کی جو دروازہ کھلیں گے، اوباش قسم کے لونڈے گلی کوچوں میں بیٹھ کر اس عظیم نبی کے خلاف بکواسات مغلظات بک رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کچھ بھی ہو، نبی کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی کہ اس کا حلم و بردباری سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا جس کو حلم مل گیا اس کو نبوت کا وس مل گیا، اور نبوت کا سب سے بڑا کمال حلم و برداشت ہے۔ حلم و مرزا ملعون نے، وہ اتنا جذباتی تھا ان معاملات میں، ایسا ہوتا نا کہ کبھی کہا جاتا ہے کسی دشمن کو تجھ پر 100 لعنتیں ہو جائیں، اس میں کہتا ہے تجھ پر 100 لعنتیں ہو جائیں، تجھ پر 1000 لعنتیں ہو جائیں۔ وہ اتنا بڑا بدبخت اور غیر ذمہ دار آدمی تھا کہ وہ جب اپنے دشمن کو لکھتا تھا نا، تو باقاعدہ اس کی ابھی کتاب میں دکھاؤں گا آپ کو، اس نے 4 صفحے پر لکھا ہے، لعنت لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے 1، لعنت 2، لعنت 3، پھر لعنت لکھتا ہے 4، پھر لعنت 5، پھر لعنت 6، یعنی ان علماء کو لکھ رہا ہے جنہوں نے اس کا ناتا بند کیا ہے، یعنی گالی دینے میں اب دیکھا کتنا بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے 999 لعنت، یعنی 4-5 صفحے لعنت لکھتے ہوئے بھر دیے، پھر 999 لعنت، پھر اس کے بعد پھر ایک لعنت لکھ کہتا ہے 1000 لعنت، الاعوذ باللہ، یعنی اس قدر بدبخت اور پاگل آدمی تھا، جس کے لیے ہم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مسجد بنائیں گے ہم۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ اس قسم کے مزاج کا آدمی تھا۔ ابھی آگے میں چند حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سماعت فرمائیے۔ تو وہ چیزیں جو کئی چیزوں کا دروازہ کھول رہی تھی اور کئی چیزوں کی راہوں کو اور معاشرے سے شائستگی اور کمال کو ختم کر رہی تھی، وہ یہ چیز تھی۔ بظاہر تو یہ بات تھی کہ جناب سادہ سا نظریہ تھا کہ منہ بولا بیٹا، سادہ سا نظریہ کیا تھا؟ منہ بولا بیٹا۔ بس یہ منہ بولا بیٹا ایسے معاشرے کے اندر اس فکر میں وبال ڈالا کہ الامان والحفیظ، اب اس کے ذریعے نظام کے اندر وہ حقیقی بیٹوں میں شمار ہونے لگا، وراثت کے مسئلے کے اندر وہ شامل ہونے لگا اور اہل حق کا حق مارنے لگا، معاشرتی زندگی کے اندر پردہ اور حیا کے تمام معاملات کو وہ تار تار اور داغ داغ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی قبیح چیزوں کے راستے کھل رہے ہیں۔ جو انسان اسلام کا سب سے پہلا منشور تھا حیا، اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سب سے آخری وصیت امت سے کرتے ہیں حیا کی، کسے کرتے ہیں بولیں؟ حیا کی۔ اور حیا سے مراد یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو نہ دیکھنا، حیا سب سے پہلی یہ جو رب سے کی جاتی ہے، اس نظریے سے کی جاتی ہے، رسول سے کی جاتی ہے۔ ایک باطل اور بد مذہب شخص آپ کے سامنے مغلظات بک رہا ہو اور آپ اور ہم مل کر گویا کہ دین کے ایسے غدار بنے کہ منہ پر داڑھی ہو اور نمازی ہو، نام مسلمانوں کا، اور اس کے سامنے ہم کر رہے ہوں، تو یہ انتہائی درجے کی بے شرمی ہے کہ دین کے جو سچے عقائد ہیں اس کے سامنے ہم خدا سے حیا نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، ہم تیرے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو یہ حیا کے اندر ہی سب کچھ شامل ہے نا، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بندے کو جب حیا آ جائے اور جب اس کے اندر حیا پیدا ہو جائے، وہ غیرت کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے معاملات کرنا اور کسی کی ناراضگی کے لیے رک جانا، وہ غیرت کا پہلو پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جو سب کے سے پہلے خدا کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، پھر ان کے حکم کے تحت معاشرتی زندگی کی صلاح کے لیے، پھر بعد کی چیزوں کے لیے۔ متبنا کہا جاتا ہے منہ بولے بیٹے کو۔ سگا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اپنا بیٹا کہا وہ حضرت اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن، جو غلام تھے، اپنے باپ سے بچھڑ گئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور رہے۔ حضور ان سے اتنی شفقت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، کہ زید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت سے منع بھی کبھی نہیں فرمایا۔ ان کا نکاح قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ سیدہ زینب کے ساتھ ہوا۔ نکاح کے بعد ابھی سارا معاملہ بن رہا ہے اس ہدایت کے کمال کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری، برداشت و قوت، اور آپ کو جو اخلاق کے اوپر رکھا گیا اس شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے قدرت یہ سارا معاملہ بنا رہی ہے تاکہ محبوب کی شان نکھر کے سامنے آ جائے۔ زینب اور زید کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی، چپکلیشیں، ناراضگیاں، جرح کا سلسلہ، اور دونوں کی جانب سے فکری ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے، مزاجی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے سرکار سے حضرت زید نے مشورہ کیا، طلاق کے بارے میں کہا، حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی۔ وہاں مدت عدت پوری ہوتی ہے، قرآن کا حکم ہوتا ہے محبوب تم نے شادی کرنی ہے، بولیں سبحان اللہ، زینب سے تم نے شادی کرنی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ منہ بولے بیٹا، اب جو یہ آگے سے بات اٹھے گی اس کا کون سامنا کرے گا؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ محبوب تم ہماری رضا، ہماری محبت، ہماری غیرت، ہماری سختی، ہمارے انصاف کا مظہر ہو۔ تم کرو گے تو پتا چلے گا یہ خدا نے انصاف کیا ہے، یہ آسمان والے رب کا انصاف ہے، یہ زمین کو پیدا کرنے والے رب کا انصاف ہے۔ ہمارا جلال بھی تم سے ظاہر ہوگا، ہمارا انصاف بھی تم سے ظاہر ہوگا، ہماری محبت بھی تم سے ظاہر ہوگی، ہماری شفقت بندوں پر کتنی ہے اس کا اظہار بھی تم سے ہی ہوگا۔ اللہ تو اس سے پاک ہے کہ زمین پر آ کر کسی بندے سے بات کرے، یہ آنے جانے والا مہرا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فرما محبوب تم ہی ہو جو ہماری ذات اور ہمارے صفات کے مظہر عتم ہو، جو اللہ رب العالمین کے آداب کو دیکھنا چاہے وہ تیرے آداب کو دیکھے گا، جو قدرت کے اخلاق کو دیکھنا چاہے وہ تیرے خلق کو دیکھے گا، جو قدرت کی شفقت و محبت کو دیکھنا چاہے وہ تجھے دیکھے گا، جو قدرت کی غیرت اور حمیت کو دیکھنا چاہے وہ تجھے دیکھے گا، جو محبوب جو قدرت کے انصاف اور عادل کو دیکھنا چاہے وہ تجھے دیکھے گا، قدرت کے قہر اور غضب کو دیکھنا چاہے وہ تجھے دیکھے گا۔ تو ہمارے جلال کا بھی مظہر ہے اور ہمارے جمال کا بھی مظہر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے ساتھ ایک گہرام مچ گیا کہ یہ کیا کر دیا، منہ بولے بیٹے سے کی بیوی سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کے، یہی تو کل کہتے تھے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہوگی، لیکن اب دیکھو زبردستی چھڑوا کر یہ سارے معاملات کر دیے۔ کئی قسم کی باتیں جو شریعت مطہرہ نے بیٹے سے، اگر بیٹے کی بیوی سے شادی کی اگر بات کی ہے تو مصاہرت کے تحت کی ہے، تو کہا کہ دیکھو اب یہ انہوں نے تو خود فتوا دیا کہ جناب بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب زینب سے نکاح کر بیٹھے۔ اب ہر جگہ شور و غوغا ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قلب منیر پر طمانینت اتاری کہ محبوب اب اس کا صرف مقابلہ کریں اور اپنے عمل کے ذریعے اس فضا کو ختم کریں۔ اب صحابہ کرام کے جانب سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ حضور اس کا کیا جواب ہے، کیا جواب ہے، کیا جواب ہے؟ اب حضور نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کون ہوتا ہے اور باپ کون ہوتا ہے اور ماں کون ہوتی ہے۔ فرما اس تقاضے کو پہلے سمجھو، فرما منہ بولا بیٹا پہلے سمجھ لو کہ بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ حضور نے پہلا فتویٰ ممبر پر محرمت فرمایا کہ منہ بولا۔ اب منافقین کے منہ بند کر رہے ہیں اور بند کیے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر شور و غوغا کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، ہاں بیٹا جو بنے گا بیٹا جو بنے گا یا تو وہ اس مرد اور اس کی بیوی سے پیدا ہو یا اس کی بیوی کا اس نے دودھ پیا ہوا ہو اور بیوی اس کے عقد میں ہو اور وہ اس کا نسخہ ہو، تو یہ حقیقی بیٹے کا تصور ہے، لیکن منہ بولا بیٹا کہنا یہ بیٹا نہیں ہے۔ اسی سے شریعت مطہرہ کے کئی شعبے ایجاد ہوئے، اور حضور نے فرمایا منہ بولا بیٹا جب حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس سے پردہ بھی ہوگا، جس کو ماں کہہ رہا ہے اور جن کو بہنیں کہہ رہا ہے ان کے ساتھ پردہ بھی ہوگا، اور وراثت کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وراثت کے اندر حق جو ہے وہ حقیقی بیٹے کا ہے۔ اور اسی سے فقہ کے سارے مسئلے مدون ہوتے چلے گئے کہ ہم جو کہیں پر جاتے ہیں بے اولاد حضرات اور وہاں سے اولاد لے لیتے ہیں گود، اور گود لینے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کے والد کون ہے، یہ پتہ ہوتا بھی ہے تو جناب اس میں وہ نام اپنا ہی درج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ حکم سخت نہیں ہے، یہ اسلام کا سب سے بڑا احسان نو انسانیت پر ہے کہ اسلام نے اس کے نسب کا تحفظ کیا ہے، اس کے سلسلے کا تحفظ کیا، اور اتنے زوردار انداز میں تحفظ کیا کہ کسی صحابہ کو عمل نہیں بنایا، اپنے نبی کی ذات کو عملی طور پر پیش کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام انسانیت کا کس قدر خیر خواہ ہے، نسب کا، تاکہ نسب میں وہ معاملات نہ ہو، اور اسی سے پھر وہ سارے دروازے کھلے کہ جو سید نہ ہو اپنے آپ کو سید کہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد نہ ہو وہ اپنے آپ کو صدیق صدیقی کہے، جو سیدنا فاروق اعظم کی اولاد نہ ہو وہ اپنے آپ کو فاروقی کہے، جو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی اولاد نہ ہو اپنے آپ کو عثمانی کہے، جو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ اولاد امجاد، جو سیدہ زہرا کے علاوہ دیگر ازواج سے ہوئی ہیں وہ اپنے آپ کو عالمی کہے۔ تو یہ سارے شعبے نسب کے احترام میں بڑھتے چلے گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو جس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سید عالم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اپنا نسب بدلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اس پر جنت کی خوشبو کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جنت کی خوشبو کو۔ یہ ہمارے باپ ہی ہو گیا، دو چار بندے گھٹنے بنانے لگے تو پہلے شاہ جی کہنا شروع کیا، شاہ جی کہہ کے پھر سید صاحب کہنا شروع کیا، سید صاحب کہتے کہتے پھر اس کو غوث پاک کا بیٹا بنا دیا، اور پھر وہ ٹھٹا میں بن گیا، پیر بن کے بیٹھ گیا جو میں تو جیلانی ہوں۔ تو پھر بعد میں جو فتنے کے دروازے اس نے کھولے، اور ہمارے دوست کہنے آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہم نے کہا غوث پاک کے مزاج کو سمجھو، غوث پاک اگر وہ بیٹا ہو بھی تو غوث پاک کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ غوث پاک کا مزاج مذہب کے اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، حسب کے اعتبار سے ہے۔ تو لہذا سادات کے نسب کے حوالے سے شرف و مقام اور عزت و تکریم حسب و نسب دونوں کے ساتھ ہے، جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں ایک بات میں یہاں پر آپ کی خدمت مزید عرض کر دوں، اس کو اگر میں نے ذکر کر دیا ہے تو کچھ علاقوں کے اعتبار سے نام مختلف ہو جاتے ہیں، کچھ جگہوں پر برادری کے اعتبار سے کسی کو شاہ کہہ دیا جاتا ہے، شاہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر واقعی میں لوگوں میں اتنی تمیز ہے کہ شاہ کا لفظ غیر سید پر بھی بولا جاتا ہے اور لوگ اس میں تمیز کرتے ہیں تو پھر غیر سید کو کہا جا سکتا ہے، جیسے عرب کے اندر سید نہیں کہا جاتا، وہاں شریف کہا جاتا ہے، نعیمی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر سید کا لفظ نہیں، وہاں سید کا لفظ تو سر کے لیے کہا جاتا ہے، جناب کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اگر کوئی اپنے آپ کو جا کر نعیمی اور شریفی کہے اور وہ واقعی میں ہاشمی نہ ہو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور اہل بیت، یعنی اہل بیت سے مراد حسنین کریمین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ نسب بدل رہا ہے۔ اسی طرح صدیقی، اگر ہمارے عرف، اس کو آپ ذہن میں دیکھ لیجئے، ہمارے دور اور ہمارے عرف کے اندر اگر یہ طریقہ عام نسبتوں کے حوالے سے رکھ دیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا نام صدیق ہے تو لہٰذا آپ کی محبت میں صدیق صدیق لکھ دیا گیا، سیدنا فاروق اعظم کی محبت میں لکھ دیا گیا فاروقی، سیدنا عثمان غنی کی محبت میں لکھ دیا گیا عثمانی، سیدنا علی کی محبت میں لکھ دیا گیا علوی، اگر ایسا ہے تو پھر اس میں تمیز کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ نہیں، ایسا معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ صدیقی لکھنے والا، فاروقی لکھنے والا، وہ آپ کے نام کے فیض نہیں بلکہ نسب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور درحال کہ وہ صدیقی یا فاروقی عثمانی نہ ہو، تو اس پر قرآن کی وعید شامل ہو جائے گی۔ اس فرق کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حکم وہاں پر ذکر فرمائے، اور پھر اس کی تائید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری، اور یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے حکم کو نافذ نبی کرتا ہے، اور نبی کہتا ہے یہ مانو، تو جن کے دل سیدھے ہوتے ہیں وہ ماننے لگ جاتے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ وہی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جو نبی کے واقعی میں چاہنے والے
اور خدا کے دین کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اب کس وحی کی کیا ضرورت ہے, جب نبی کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے ہیں تو اب کس وحی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ منصب اور مقام اللہ نے حضور کو عطا فرمایا کہ اللہ اپنی محبت میں لوگوں کو جانچتا ہے کہ جو میری محبت میں کامل ہے وہ میرے حبیب کے ہر فیصلے کو بلا چوں چرا قبول کر لے گا, اور جو میری محبت اور میرے منصب اور میرے اختیار کے اندر کاہل اور سست ہے وہ میرے حبیب کے اوپر اعتراض کرے گا, اس لیے کہ وہ میری رضا کے علاوہ, میری وحی کے علاوہ, میرے فرمان کے علاوہ, میرے بتائے علاوہ کچھ نہیں کہتا. تو یہ ہمیشہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حکم ایسا ہوتا ہے جس کو حضور خود پہلے نافذ کرتے ہیں وہی بعد میں آتی ہے. اس طرح یہ ہے, اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب وضو کا حکم سورہ المائدہ میں آ رہا ہے, وضو کا حکم سورہ المائدہ میں آ رہا ہے اور نماز ہجرت سے پہلے فرض ہو رہی ہے, اور سورہ المائدہ کو دیکھیں 6-7-8 اس کا نزول ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ 8 سال بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو 7 سال بھی لگاتے ہیں تو پیچھے 7 سال میں آ جائیے اور 2 سال پیچھے لے لیے, 9 سال, 9 سال پہلے یا 8 سال پہلے نماز فرض ہو رہی ہے اور وضو کا حکم جو ہے وہ 8 سال کے بعد آ رہا ہے. آیت جو 8 سال کے بعد اتر رہی ہے اور حضور پہلے وضو کروا کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں, اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اترے گا تو اتباع ہوگی, ہمیں رسول کی سنت کی ضرورت نہیں ہے, تو میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ سورہ المائدہ میں جو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وضو کے لیے کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو, اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیہکم, کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو اپنے چہرے کو دھو, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, اپنے سر کا مساح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. یہ وضو کا حکم آ رہا ہے سورہ المائدہ کے اندر اور اس کی تنفیذ اور اس کا نظام کو حضور نے عملی طور پر پہلے رکھا ہے. تو پتا چلا یہاں پر علماء نے لکھا کہ شریعت کو نافذ کرنا یہ وحی کا کام نہیں ہوتا ہے, شریعت کو نافذ وجود مصطفیٰ کرتی ہے, وحی اس کی تائید کرتی ہے. یہ مقام مصطفیٰ, یہ سنت کی حجیت ہے اور یہ حدیث کی حجیت پر آپ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا اعلان فرما دیا اب قرآن کا حکم اترا, ما کان محمد ابا خادم رجالکم, کون ہے جو کہہ رہا ہے زید ہمارے حبیب کے بیٹے ہیں, کون کہہ رہا ہے؟ اب سب حیران, اب قرآن نے تائید کی ہے. جب حضور نے سارا فتویٰ دے دیا, جس کے دل صراط مستقیم کے نور سے معمور تھے ان کے دل تسلی پا گئے اور پہلے بھی تسلی میں تھے, تو حضور نے جو کیا ہے عمل بھی بالکل عین قرآن ہے. اس لیے کہ جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے, فرما قرآن ہے, تو حضور نے جو کیا وہ قرآن ہی کا حکم تھا, تو ان کے دل تو مطمئن ہی تھے. لیکن اب دیکھیے جب قرآن کا حکم اترا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میں بالتدریج بحث کو آگے کی طرف لے جا رہا ہوں اور اپنے اصل موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ کو لا رہا ہوں. فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم میں سے کسی آدمی کے باپ, تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ فرمایا یہ سارے معاملے ایسے ہوئے کہ وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, تو لہذا سارا علم اللہ کو ہے, لہذا اس نے اپنے علم کے ذریعے اپنے حبیب کی شان کو واضح کر دیا ہے کہ یہ نہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہے اور نہ تم میں سے عام بشر ہیں, یہ رسول ہے اور رسالت میں بھی عام نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے. تین اوصاف ذکر کیے گئے. یہاں پر رجال کی قید لگا کر یہ صفت رجولیت جو بتایا گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر دیا گیا کہ اب حضور کی اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عمر کی اس رفتار پر پہنچا ہو اور سن شعور سے ہوتے ہوئے سن بلوغیت پر پہنچا ہو, عمر کی بلوغیت پر پہنچنے کے بعد جہاں اس کو سبھی نہیں کہا جائے گا, جہاں اس کو طفل نہیں کہا جائے گا بلکہ وہاں پر اس کو رجل کہا جائے گا جو بالغ ہوتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی ایسی کوئی گویا کہ نرینہ اولاد نہیں ہے کہ جو سن بلوغیت کو پہنچی ہو اور سبھی سے پھر وہ طفل سے وہ رجل بنی ہو. اس لیے قرآن نے اولاد کی نفی نہیں کی ہے, صفت رجولیت کی نفی کی ہے کہ میرے محبوب کو ہم نے اولاد تو دی ہے لیکن جو آپ کی وہ اولاد جو تانیس ہے وہ تو اپنے مقام پر پہنچی, لیکن جو آپ کی اولاد جو ذکور میں رہی ہے اور جو نرینہ رہی ہے وہ سن بلوغیت کو نہیں پہنچی, انہیں سبھی تو کہا جائے گا, طفل تو کہا جائے گا لیکن رجل نہیں کہا جائے گا. اس لیے لیکن حضرت زید جو تھے وہ تو بالغ آدمی تھے, ان کا تو نکاح ہوا تھا, اس نسبت سے بیٹا کہا جا رہا تھا, تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ یہ جوان مردوں میں سے کوئی بھی میرے حبیب کا بیٹا نہیں ہے. کتنا خوبصورت دفاع ہے دیکھیں, ما کان محمد, اور کتنے روبدار اور کتنے خوبصورت انداز میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ. یہ واضح کر دیا اور پھر فرمایا ولکن رسول اللہ, وہ رسول ہیں لیکن کیسے, وخاتم النبیین, ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عام اور واضح اعلان ہے, اور دوسری کئی آیات ہے سورہ المائدہ میں آپ دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم, محبوب آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا ہے تو نبی کا کام ہوتا ہے دین کو آگے بڑھانا, جب دین ہی مکمل ہو گیا تو پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے, جب اسی نبی کے اوپر دین مکمل کر دیا گیا ہے. کیونکہ نبیوں کی ضرورت تو جب پڑتی جب دین کی بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہو, اس کی زندگی ختم اس کا دور ختم تو پھر دین کی چند شاخیں اور آگے بڑھائی گئی ہے. لیکن حضور پر فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آپ پر اپنی ساری نعمتوں کو پورا کر دیا رب نے اور آپ نے دین کے سارے اصول کو ختم کر دیا ہے. تو رب محبوب کا کام نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو لے اور بندوں تک تقسیم کر دے, اس نے کچھ تقسیم کی, اس نے کچھ تقسیم کی, اس نے کچھ تقسیم کی, لیکن حضور کا وصف یہ ہے کہ ہماری جتنی نعمتیں تھیں وہ ہم نے آپ ہی پر کمال کر دی ہے اور اپنے دین کی تمام تر وسعت کو آپ کے سینے میں ڈال کر ختم کر دیا ہے, اس کے انتہا کو بیان کر دیا ہے. اب نہ کسی اور نعمت کی ضرورت ہے نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے, تو نتیجہ نکلا نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے. تو یہ قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں, لیکن میں اس طرف آپ کی توجہ کو لانا چاہتا ہوں. آپ اگر صدیوں میں دیکھیں, حضور کے دور سے لے کر آج تک کا دور دیکھیں, امت نے بڑے بڑے فتنوں کے سامنے کچھ دیر خاموشی, کچھ دیر کے لیے خاموشی, کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھیلا چھوڑ دینا, یہ تو ملتا ہے. لیکن ختم نبوت کا ایسا منصب ہے کہ جب بھی امت کے سامنے یہ فتنہ سامنے آیا انکار ختم نبوت کا, تو پھر امت چین سے نہیں بیٹھی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کا بھی نذرانہ پیش کیا, مال کا بھی نذرانہ پیش کیا, جان کا بھی نذرانہ پیش کیا, اور ایسے دجال کو جب تک پیوند خاک نہیں کیا اور اس کی پوری تحریک کو اپنے قدم اسلام کے نیچے رون کر نہیں رکھ دیا, اس وقت تک امت خاموش نہیں بیٹھی ہے. یہ آپ دیکھیں گے, دیکھیں منکرین زکات کا انکار کر رہے ہیں لیکن اس میں صحابہ کا اختلاف ہو رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور پیاری بتاؤں کہ کئی ایسے منشور ہیں جس میں اجماع فوراً نہیں ہوتا, اجماع پہلے کچھ اختلاف رہتا ہے پھر ان کو مطمئن کر دیا جاتا تو اجماع ہو جاتا ہے. جس طرح کہ قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, کیسے قرآن جمع, رسول اللہ نے لکھا تھا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا تو کہا آپ ٹھیک ہے, زید بن ثابت نے کہا آپ ٹھیک ہے, تو پہلے اختلاف تھا پھر اجماع ہو گیا. لیکن ختم نبوت ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پورے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پورے عقائد اسلامیہ کے اندر یہ واحد نظریہ ہے کہ جس میں امت میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ امت ایک ہی نظریے پہ آ کے جمع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کے سامنے جمع قرآن کی بات کی ہے, اس کو تھوڑا سا آپ لے کے دیکھیں دور سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں, کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے, حضرت ابوبکر کو جلال آیا کہ جہاد ہوگا, حضرت عمر گئے حضور کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا, دیکھیں ایک رائے تو بیچ میں آ گئی, تھوڑا رخصت دے دیں, تھوڑی سی آپ رخصت دے دیں, کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا, کلمہ تو پڑھ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے جب آگے سے تقریر کی تو پھر حضرت عمر کا شرح صدر ہوا, کہا کہ ہاں پھر تو جہاد ہوگا. لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے کے ساتھ جب عام باتیں کرنا شروع کی تو سیدنا صدیق اکبر نے تلوار کھینچ لی, اور جب تلوار صدیق اکبر کی ابھی نیام سے نکلی ہے کہ پیچھے سارے صحابہ کی تلواریں کھڑی ہوئی ہیں, اس میں اختلاف پھر کہیں نہیں ہے. واحد ختم نبوت کا نظریہ ہے, پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, نماز کا مسئلہ ہو, زکات کا مسئلہ ہو, کسی اور مسئلہ ہو, عقائد ہی کے اندر کوئی مسئلہ ہو, رائے مختلف ہونے کے بعد اجماع ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے پر کہ کبھی بھی اگر کسی نے انکار کیا اس منصب کا تو امت کی دو رائے نہیں رہی, ایک ہی رائے رہی ہے کافر مرتد جہنمی واجب القتل ہے, ایک ہی رائے رہی ہے. اب آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر ادھر منکرین زکات کھڑے ہیں, وہاں پر شام کا مارکہ سامنے کھڑا ہوا ہے, ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, مرزا کا نانا اور مرزائیوں کے دلالوں کا نانا مل کر کے مرزائیوں کے دلالوں کا نانا جو سب سے پہلے کھڑا ہو رہا ہے مسلمہ کذاب, اور یہ وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا, یہ مسلمہ کذاب نجدی ہے. کون ہے یہ؟ نجدی ہے. یہ ریاض کے قریب کا وہ علاقہ عین، آج بھی اگر آپ سعودیہ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو عینہ بنو تمیم کا وہ قبیلہ جہاں پر یہ پیدا ہوا ہے، اور وہی جگہ ابن عبداللہ نجدی کی تخلیق کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں حضرت عائشہ سے بار بار کہتے تھے، اور بخاری آپ دیکھیں بخاری جہاں ختم ہو رہی ہے نا تو وہاں پر امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے، الفتنت من قبل المشرق، کہ امت میں سب سے پہلا اور بڑا فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا، اور اس کے تحت اگر آپ حدیثیں دیکھیں تو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مشرق کی طرف منہ کر کے فرمایا الفتنت ہا ہونا بار بار ذکر کیا، عائشہ فتنہ وہاں سے اٹھے گا، فتنہ وہاں سے اٹھے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کے مشرق میں جو جگہ آتی ہے وہ عینہ کی جگہ ہے، وہ نجد کی جگہ ہے، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اشارہ فرمایا تھا۔ وہ عراق نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ عراق ہے، تو سب سے پہلا فتنہ جو کھڑا ہوا ہے جس کی طرف حضور نے سب سے پہلا اشارہ فرمایا تھا وہ مسلمہ کذاب تھا، ذو الخویصرہ تھا، اور اس کے بعد اسی کی فکر کو آگے لینے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور گیارہویں صدی کے اندر جس نے پورے حرم کی عزت کو تہ و بالا کر دیا تھا ابن عبداللہ بن نجدی، وہ بھی اسی خطے کا رہنے والا تھا۔ خیر میرا موضوع وہ نہیں ہے ورنہ میں اس پر اور تفصیل ذکر کرتا، لیکن یہ ضمناً جغرافی نقشہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کے علم اضافے کے لیے بات کی ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ اس نے حضور کے دور میں کر دیا تھا، دعویٰ حضور کے دور میں کر دیا تھا، جیسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کی باغڈور کو سنبھالا تو اب سنیے، آپ کے نور صدیقیت نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ذرا بھی تساہل ہوتا، آپ کے نور صدیقیت دیکھ رہی ہے کہ اگر ذرا بھی ڈھیل دے دیا گیا تو امت فرقوں میں نہیں امتوں میں بڑھ جائے گی، پھر فرقے نہیں ہوں گے، جس طرح آج کہہ رہا ہے نا اخبار کے اندر کہ جناب جس طرح دیوبندی، وابی، سنی، شیعہ، اس طرح مرزائی قادیانی، اور میں کہتا ہوں مرزائیوں کے دلال، اسے فرقہ نہیں کہا جاتا ہے، مرزائی فرقہ نہیں ہے، مرزائی فرقہ نہیں ہے، مرزائیت کو فرقہ کہنا یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آئین سے بھی غداری، اسلام سے بھی غداری، مرزائی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اسے فرقہ کہاں سے کہا جائے گا؟ اس کے فرقے کا لفظ اس کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اگر وہ فرقہ بن سکتا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرتے، جیسا زکات والوں کے ساتھ مذاکرات کی بات چلی تھی تو مذاکرات ہوتے، لیکن مسلمہ کذاب کے ساتھ نور صدیقیت نے دیکھ لیا کہ فوراً ذرا بھی تساہل برتا گیا، ذرا بھی سستی کی گئی تو امت ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور حال یہ ہوگا کہ امت پھر فرقوں میں، گروہ میں نہیں امتوں میں بڑھ جائے گی، پھر ایک نبی بنا تو پھر سو سو نبی ہو جائیں گے، دو سو نبی ماننے والے ہو جائیں گے، پھر نئی نئی کتابیں ایجاد ہو جائیں گی، پھر نئے نئے عقیدے ایجاد ہو جائیں گے، تو لہذا ختم نبوت کا تحفظ کرو، یہ تحفظ رہے گا تو شجر اسلام سے خوشبو آتی رہے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منصب کے تحفظ کے لیے برملا آگے بڑھ کر آپ نے گویا کہ کام کرنا شروع کیا، اور اس میں ایسی طاقت دکھائی، اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جتنے سرایا ہوا ہے نا صدیق اکبر کے دور کے اندر جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں مکمل بزف فگر نہیں ہے، لیکن میرا مطالعہ اس بات کو بہت امانت کے سامنے میں اپنے مطالعے سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جتنے مارکے ہوئے ہیں ان ساری لڑائیوں میں اتنے لوگوں نے جام شہادت نہیں نوش کیا جتنا مسلمہ کذاب کے فتنے کو دبانے کے لیے اور حضور کے مرتبہ، حضور کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ اکرام نے جانوں کو نذرانہ پیش کیا۔ اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ جس میں صرف 700 حفاظ صحابہ تھے، اور تو ہوئے جو غیر حافظ صحابہ تھے وہ تو ہوئے، لیکن صرف حفاظ، خالی حافظ نہیں کہ جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، وہ حفاظ صحابہ جو باقاعدہ بہت بڑے عالم دین، اور قرآن مجید برہان رشید کے نزول، اس کی آیات، اور جس کو آپ کہیں کہ اجتہاد کے مسائل منصب پر پہنچے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے اپنی علمیت کو رکھا ایک طرف اور حضور کی ناموس کی تحفظ کے لیے نکل پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، میں چلا گیا تو میرے مدرسے کا کیا ہوگا، پیچھے قرآن کون سنائے گا، علم کیا ہوگا، فرمایا یہ پیچھے کا کام سب خدا کا ہے، ہماری زندگی کا جو حصہ اس کو پورا کرو، اپنی زندگی کا حصہ پورا کرو۔ یہ جو ایک ڈرامہ ہم نے بنا رکھا ہے نا، میرے بات کیا ہوگا، میرے ادارے کا کیا ہوگا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا، میرے دوستوں کا کیا ہوگا، تو یہ ان صحابہ سے پوچھو جن میں 700 عالم اور مجتہد صحابہ جن کو کہیے تو بیجانا ہوگا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے اس تاج کے تحفظ کے لیے اور انکار ختم نبوت کے اس فتنے کو پیوند خاک کرنے کے لیے 700 کہنا بہت آسان ہے, 700 کہنا بہت آسان ہے, اور 700 بھی وہ صحابہ جو تمام صحابہ کی کریم ہے. کیونکہ ایک عالم صحابہ جس کو یہ پتا ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے, کتنا بڑا ہمارے لیے وہ ایک ذخیرہ ہے, اور کتنی بڑی قیمتی شخصیت ہے ہمارے لیے وہ جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ آیت کب اتری ہے. اس آیت جب اتری تو حضور کہاں پر تھے, حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا, ہم نے حضور کو اس آیت سے کس بارے میں درس دیتے ہوئے سنا تھا. اب آگے کا سارا دین تو ان سے آنا ہے, لیکن انہوں نے کہا دین تو قیامت تک رہے گا, یہ تو سب ٹھیک ہے, ہم اتنے بڑے وارث ہیں, لیکن ہماری وراثت کا کمال یہی ہے کہ ناموس مصطفیٰ کے لیے جان دے دو, یا اس کو ختم کر دو یا خود ختم ہو جاؤ, تاکہ قیامت کے دن حضور کے دربار میں اٹھیں تو چوپڑیاں یا جناب اپنی کتابیں یا شاگردوں مریدوں کے ساتھ نہ اٹھیں, بلکہ ایسی شان میں اٹھیں کہ اٹھنے سے پہلے سرکار خود تشریف لائیں کہ پیارے میں تجھے اٹھانے آیا ہوں. یہ عشق سب سکھا دیتا ہے. جب بندہ دنیا کا کتا ہوتا ہے نا تو اس کو بہت ہیلے بانے آ جاتے ہیں, اور جب حضور کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے, وہ ذات مصطفیٰ, وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ دیکھیے کہ یہ پوری صدیوں کا اگر آپ تقابل کریں تو صحابہ اکرام علی مردوان نے یہ مقابلہ کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ مسلمہ نے جو کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہ نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مرزا نے تو وہ بروزی نبی اور ذلی نبی اور سیکرٹری نبوت میں معاونت کا دعویٰ کیا, وہ تو خاتم النبیین حضور کو مانتا ہی ہے. میں نے کہا تم تو وہی دجالوں والی باتیں بول رہے ہو جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے کہتے تھے, اس لیے کہ جب مسلمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا تھا, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے چند دن پہلے کی بات, اس نے خط کے اندر یہ عبارت بڑے واضح طور پر لکھی تھی, من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ معاذ اللہ, یعنی مسلمہ رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ رسول کی طرف. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کے علاقے میں اذان دی جاتی تھی تو باقاعدہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا تھا. تو پتا چلا یہ تو ہر دور کے اندر فتنہ انہوں نے کیا ہے, اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کے معاملات کو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن نتیجہ آخر اسی صفت کے اعتبار سے نکلا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت کے اندر کسی طور کی بھی کوئی گنجائش خدا نے نہیں رکھی کہ دوسرا کوئی شامل ہو سکے. اگر شامل کرنا تھا تو حضرت عیسیٰ کو بھیجنا تھا تو انہی کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا, خدا کی قدرت کو تو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور اس کو بھی پسند نہ فرمایا, اپنے حبیب کو عظمت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ عیسیٰ تو بھی آئے گا تو میرے حبیب کی نالین اٹھانے والوں میں آئے گا. تجھے تو نبوت ملی ہے تو اس کا بھی اعلان نہیں کر سکتا. تو حضرت عیسیٰ جن کو نبوت ملی ہے وہ آپ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے, تو نئے کو نبوت دینے کا سوال کیا ہوتا ہے. یعنی حضور کی نبوت اتنی ہماگیر ہے اور ہر چیز کو ایسی گہری ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضور کے نالین کو چومنے والوں میں ہوں گے, حضور کے نام لینے والوں میں ہوں گے. تو جو نبی ایک مستقل عرصہ گزار چکا ہے اس کی نبوت کا اظہار نہیں ہو سکتا, تو چہ جائے کہ ایک بدکار آدمی بدبخت آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں العیاذ باللہ, تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ بہت بڑی اذیت ہے جو اہل اسلام کو دی جا رہی ہے. میں آگے مزید اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں. پہلی ایک بات یہاں پر میں چلتے ہوئے آخر میں عرض کر دوں, پھر اس کی تاریخ کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں, کہ یہاں پر جو ہے نا, اور یہ بات پہلے عرض کر دوں, لوگ مرزائیوں کا جواب تو دیتے ہیں لیکن یہ بات میں مرزائیوں کے جواب کے لیے نہیں کر رہا, توبہ. ان غلیظ ان جہنمیوں ان مرتدوں ان کافروں ان واجب القتل لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے سوال کو دہرائیں اور جواب دیں. یہ تو ہمارے منصب کی بھی توہین ہے, علم کی بھی توہین ہے, مذہب کی بھی توہین ہے. مرزا کے پاس تھا کیا جو مرزا کو ہم کوئی ایک شخصیت بنائیں اور کہیں یہ مناظرے ہم اس سے مناظرہ کر رہے ہیں. مرزا کے بیٹا تھا مرزا بشیر احمد محمود, وہ اتنا بڑا زانی تھا, ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قادیان کے نہ کوئی بچے اس سے بچے نہ کوئی عورت بچی. تو جو ان کا پہلا خلیفہ بنانا, آگے ذکر کروں گا میں حوالہ, اس نے لکھا کہ جناب یہ صاحبزادہ صاحب اتنے بڑے زانی ہیں کہ صبح شام ان کا کام زنا کرنا ہی ہے. اور وہ ایسی ایسی داستانیں جو ممبر بنی پڑی جاتی, لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں تو برے نہیں ماننے کی, اس لیے کہ قرآن کے اندر سارے عیب کھولے گئے ہیں. تو یہ ممبر بنائی اس لیے ہے کہ جو خدا سے محبت کرے اس کی محبت کا اظہار کرو، جو خدا کے دشمن ہیں ان کے عیبوں کو کھولو۔
تو اب جواب سنیے، دلیل دیکھیے آپ۔
جب بتایا گیا نا کہ بشیر محمود جو ہے یہ مرزا کا بیٹا ہے، اور جس نے بعد میں چل کر دوسرا خلیفہ بنا مرزائیوں کے اندر، اس کا جب اس کو جب خلیفہ بنانے کی بات چلنے لگی تو لاہوری گروپ جب اس سے کٹا، قادیان سے جب لاہوری گروپ کٹ کر اس طرف آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس بشیر کو بناؤ گے تو یہ بشیرہ تو بہت بڑا بدبخت ہے، یہ تو زانی بھی ہے، لوتی بھی ہے، اور بدکار بھی ہے، اور شرابی بھی ہے، اور تم اس کو نبی کا وارث بنا رہے ہو ہمارے، یعنی ان کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس سے کیا ہوا، تو ہمارے مرزا صاحب جنا نہیں کرتے تھے کیا؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، مرزا صاحب تو کبھی کبھار کرتے تھے، یہ بدبخت تو اتنا بڑا شیطانی روزانہ کرتا رہتا، یہ حال ہے۔
لعنت ہو مرزائیوں کے دلالوں پر، بولو لعنت ہو۔
جو مرزائیوں کو پسند کرتا تو اپنی بیٹی ماؤں کو بھی دیتا ہوگا شاید، کیونکہ وہاں تو شعبہ ہی یہی ہے، وہاں تو بولے شعبہ ہی یہی ہے۔ اور ہم تو الحمدللہ حضور کی عظمت کے لیے ہر ایک کے منہ پر چڑھ کر آخری حد تک بولیں گے، کیونکہ ہم تو تصویر کا پہلے رخ دکھا کر بات کر رہے ہیں نا۔ یعنی مرزے کو اگر، مرزے کے بیٹے کو اگر خلیفہ بنا دیا تو سوال اٹھا کے تو زانی ہے۔ اتنے حضرت کے خلفاء کی بچیوں اور بچوں کو نہیں چھوڑا تو آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو آگے سے دلیل آئے ہو تو مرزا صاحب بھی تو زنا کرتے تھے، الیاذ باللہ، توبہ توبہ۔ یعنی اس فعل جو اس نے کیا اس پر نہیں کر رہا، لیکن مسلمان کو تو اس غلیظ فعل سے بھی نفرت ہے نا، غلیظ فعل سے بھی نفرت ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ وہ کہتے جی مرزا بھی تو کرتا تھا، تو آگے سے جواب دیجیے، مرزا تو کبھی کبھار کرتا تھا، یہ تو روزانہ کرتا ہے، یہ حال ہے مرزائیوں کا، یہ حال ہے۔ تو ایسے بدبخت کو میں اپنے سامنے بٹھا کر اس کے سوال گنوں اور پھر میں جواب دوں؟ تو یہ میں اس حوالے سے نہیں عرض کر رہا، پہلے تو اپنا ذہن یہ بنا لیجیے آپ، مرزے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا، مرزے کی پوری تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو ان کی مسجدیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور ان کے گھر کا بھی سارا راز آپ کو پتا چل جائے گا، کیونکہ جو جس سے پسند کرتا ہے وہ وزی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس بات کو تب قابل توجہ سنیے، یہ جو قرآن نے کہا نا، وہ خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین، ہم نے اپنے محبوب پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، تو یہ ختم کا معنی ہی آخری کے ہے۔ کیسے؟ اور ایسے آخری کی ہے، اور یہ ختم کا لفظ کسی چیز کی تاخیر اور کمال کو اس اعتبار سے پیش کرتا ہے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر، پھر کبھی اس آیت پر میں مزید آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یہ آخر جو ہے، یہ اس اعتبار، یہ خاتم جو ہے، یہ اس معنی میں آخر ہے کہ پھر کسی گوشے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بیچ میں گھس جائے۔ ہم قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کرتے ہیں، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، سنی نا آپ نے آیت سورہ بقرہ میں شروع، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب ختم کا معنی کیا ہے، مہر ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم نے کہا قرآن سے اس کا معنی سمجھ لو۔ وہ خاتم النبیین، خاتم یا خاتم، اب وہاں پر اس میں فائل کے معنی میں ہو کسی اور کے معنی میں ہو، یہاں پر ماضی میں آیا دیکھیے، اور ختم اس کا مصدر بن رہا ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یعنی کیا مطلب، اب ایمان اندر نہیں جائے گا، اب ایمان اندر، اب ایمان اندر نہیں جائے گا۔ تو جب ایمان اندر نہیں جائے گا تو اب اجرائے ایمان کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ تو ختم کہتے ہیں ایسی چیز کو بند کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر ختم کو مہر کے معنی میں، پہلی بات تو ختم کا معنی حضور نے خود آخری کے لیا ہے، لیکن اگر اس کو مہر کے معنی میں بھی لیں تو وہ مہر نہیں ہے جو یہ دلال زکات کے پیسے کھانے کے لیے جناب جو کہ مہر لگاتے ہیں کہ مہر لگ گئی تو بڑھ جائے گا، اب مہر لگ گئی تو یہ آگے کام کرے گا۔ تو یہ مہر کا معنی جو قرآن نے استعمال کیا ہے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے یہ ایسی ختم ہے کہ ایسی مہر لگا دی گئی ہے کہ نہ اندر سے کچھ نکل سکتا ہے نہ اندر کچھ جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں سورہ یاسین کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ وہاں پر موجود ہے، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن ہوگا جب ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، منہ بند، منہ بند ہو گیا، وہ تکلمنا ایدیہم، اور پھر ہماری جانب سے یہ اعلان ہو جائے گا کہ پھر منہ بند جو بولنے والی جگہ ہے وہ بس کر جائے گی، چپ، اور جو نہیں بولنے والی جگہ ہے ہاتھ پاؤں وہ بولنے لگیں گے۔ یہ میدان محشر میں کفار کے اس حرکت کے بارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ گویائی بس ہو گئی، گویائی یعنی ختم کا معنی بس، اب کچھ نہیں ہوگا، گویائی بس، اور ہاتھ بول رہے ہیں، تو اب اگر یہ مان لیا ختم کا جو مرزائی لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مہر لگنے کے بعد منہ اور بولنا شروع کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا, کیونکہ کہتے ہیں مہر لگنے کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اگر مہر لگنے کا معنی ختم کا معنی اگر مہر کے بھی لیں اس کے معنی بڑھنے کا ہے, تو جو قرآن کہہ رہا ہے اليوم نختم علی افواہم, ہم ان کے منہ کو بند کریں گے, تو ان کا ترجمہ ہوگا کہ ہم ان کے منہ کو ایسا کھولیں گے, پہلے دنیا میں کم بولتے تھے یہاں زیادہ بولیں گے, کہ ایسا ترجمہ ہوگا؟ نہیں, بلکہ گویائی منہ سے بس ہو جائے گی. نختم علی افواہم, ہم ان کی گویائی کو بس کر دیں گے, روک دیں گے, اب اس سے کچھ چیز نہیں نکل سکتا. تو ختم کا معنی اگر مہر کے بھی ہو تو یہ دونوں آیت کریمہ, کئی آیت کریمہ اس پر ہے, وقت میرے پاس نہیں ہے, تو یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ختم ایسی چیز پر ہے کہ اب نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے نکل سکتی ہے. ایک مشہور بات اگر کہیں آپ کے ذہنوں میں نہ آ جائے اس حوالے سے, مرزے یا مرزے نوازوں کے حوالے سے نہیں, یہ غلامیہ فرقے کے حوالے سے نہیں, میں کئی ذہن میں آپ کے نہ آ جائے اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا, میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا. ایک روایت پیش کی جاتی ہے سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو سیدہ ماریہ سے پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن ماجہ سے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیا, اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. کوئی ذہن اگر یہ کہے کہ اس کا مطلب نبی کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ بات تو کر رہے ہیں, یہ جس طرح کہ وہ حدیث مبارک ہے جو مستدرک کے اندر ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اگر کوئی اس بات کو لائق, اور شاید ان کے دلالوں کی جماعت اس روایت کو سن کر سارے متاثر ہوئے کہ کوئی دلیل موجود ہے, تو میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر کا عمل دیکھ لو, فاروق اعظم کا عمل دیکھ لو, عثمان غنی کا عمل دیکھ لو, اور مسلمہ قذاب جس وقت اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ڈنگے مار رہا تھا نا, تو حضرت وحشی نے وہی خنجر نکالا جو سید الشہداء کے لیے نکالا تھا. آج ایسا مسلمان ہی مرزائیوں کو کم کرنے کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہاں, جب تک اگر ریاست میں, ابھی میں آگے تاریخ ذکر کروں گا, ریاست میں اگر یہ غیر مسلم بن کر رہیں گے تو پھر کوئی اجازت نہیں, اور اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو گلی گلی سے علم الدین اور علیم الدین پیدا ہوں گے. ہاں, شریف فتویٰ ہے کہ اس پر قصاص بھی نہیں ہوگا, شریف فتویٰ ہے قصاص نہیں ہوگا, اس صورت میں قصاص کوئی صورت نہیں ہے. آج لاہور کی سرزمین مہک رہی ہے غازی علم الدین اور علیم الدین کی خوشبو سے, اور کراچی کی سرزمین میں وشاہ میں دیکھیں وہ شہدا آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا حق ادا کر کے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. موئے مبارک شریف کی زیارت سے پہلے سرکار کا مرتبہ سمجھ لو, پھر موئے مبارک شریف کی زیارت کر لینا. عقیدت کو بچانے والی باتیں پہلے سمجھو, پہلے آداب سمجھو, شرائط سمجھو, اور آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا کہ دوران گفتگو کوئی پرچی دے کر جو ہے وہ, یہ صرف مومنین کی حفاظت کے لیے بات کی جاتی ہے. موئے مبارک شریف کے تقدس کو تم بنا کر چلے جاتے ہو, پھر آداب بھی ملحوظ رکھو. الحمدللہ وہ علماء کی جماعت ہے جو مناظروں مباحثوں اور جان دے کر اس کے تقدس کا تحفظ کرتی ہے. تم تو شاید مٹھائی کے چکر میں یا کہ سیٹ کے بنگلے میں موئے مبارک رکھا ہے تو سیٹ کا مرتبہ, تو سیٹوں کے ذریعے موئے مبارک کو فضیلت نہیں, موئے مبارک کے ذریعے دنیا کو فضیلت ملتی ہے. اور تیری کمائی کیا ہے جو تم نے موئے مبارک اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ تیری حرکتیں کیا ہیں؟ موئے مبارک صرف یہاں سجنے کے لائق ہیں, سمجھے آپ؟ یہ سیٹوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ ان کی جاگیر ہے جن کے پاس مال ہو تو پھر عثمان غنی کی حیا سے مملو مال ہو. سٹے باز, اسٹاک, بکی, یہ تم لوگوں کا مذہب نہیں ہے. اب یہ اپنی آخرت سنبھالو, پھر عقیدہ سیکھو, اپنے آپ کو درست کرو. یہ بدعملیاں مرتبہ کلمہ چھین لیتی ہے, اللہ محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھیے. عقیدہ سیکھو, پہلے عقیدہ سیکھو, ورنہ بہت سے جیسے مرزائی مرزا کو کون نبی مانے گا؟ وہ پیسے کے چکر میں لوگوں نے ان کو نبی مانا ہے. اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. تو پیسہ پھر ایسا نشہ دکھاتا ہے, حضور سے عشق کرو کہ پھر گردن بھی کٹ جاتی تو کلمہ حق ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گی, لیکن بات کی گندی چیز نہ مانگو, پہلے حضور کو مانگو کہ ساری چیز پاک ہوتی چلی جائے. اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے. سنیے میری بات یہاں پر, لو عاش ابراہیم لکان نبیاً, ایک حدیث پیش کی جاتی ہے لو عاش ابراہیم لکان نبیاً, کہ اگر میرے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. تو شاید ذہن میں سوال ہو جائے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا, کہ جو بعد میں نبی کی بات کی جا رہی, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوگا, کیا کوئی نبوت کا سلسلہ موجود ہے جو حضور نے عمر کی طرف اشارہ فرما کر ہوتا تو یہ ہوتا؟ حالانکہ اس سے کہیں دور دور تک اس کا سوال نہیں ہے. پہلے میں اس پر تھوڑا کلام آپ کی طبیعت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان محترم لوگوں کے لیے جو نیٹ پر بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، جس طرح آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں فلاں چیز کی تصحیح ہو گئی، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، ہمیں بھی ملتا ہے، اور تمام لوگوں کو ملتا ہے جو اس ذکر میں شریک ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں، وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ درود پاک پڑھیے گا، کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہم نے مدرسوں میں تو بڑا گنگنا لیا، اور ہم نے اسکول میں اسمبلی کے دوران گنگنا لیا، اب عمر آئی اس لفظ پہ ذرا آپ غور تو کریں، اقبال نے دعا کون سی مانگی ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا زندگی، آئے ہائے ہائے ہائے، مل کر کہیں زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. شمع بمانا روشنی، کہ ایسا روشن ہو جاؤں کہ سب کو راستہ بتا رہا ہوں. واہ واہ، اقبال نے کیا دعا کی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابراہیم ہوتے، کیا نبوت کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے علیہ باللہ؟ یا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو کیا نبوت کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے علیہ باللہ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکلتا ہے نہ کوئی، لیکن کوئی سوچ لے تو اس کے جواب کے لیے پہلی بار عرض کر رہا ہوں، یہ جو حدیث ہے نا، لو عاش، حدیث نہیں بلکہ یہ روایت جو حضور کی طرف منسوب کی گئی ہے، لو عاش ابراہیم لکان نبیجن، یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں. میں اس کی سند پڑھتا ہوں، ابن ماجہ میں تو آئی ہے لیکن اس کے راوی تقریباً کذاب اور گڑنے والے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے موضوع روایت، یعنی جھوٹوں کی بیان کر رہی بات، اور یہ علماء کا بڑا کرم ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں راویوں کے حالات پر گزار دی لکھتے ہوئے، آج ان کے ذریعے ہمیں حق بھی پتا چل گیا اور باطل بھی پتا چل گیا. یہ علم حدیث ہے، یہ علم حدیث ہے، یہ علم رسول ہے کہ حضور کی طرف جب بات منسوب ہوتی ہے تو ایک ایک کو تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کے مزاج کو، اس کی فکر کو، اس کی صحبت کو، اس کے اساتذہ کو، اس کے بچپن کو، اس کے جوانی کو، اس کے بڑھاپے کو، پہلے کیا کہتا تھا، بعد میں کیا کہتا تھا. میں تو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ قرآن کو آگے تک بتانے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا حدیث کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب حدیث کا تحفظ ہوگا تو قرآن خود ہی ثابت ہو جائے گا. دیکھیں قرآن کو آگے بتانے کے لیے کوئی اسماء الرجال نہیں ہے، فن اسماء الرجال قرآن کی تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے موجود ہے. حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے، اگر آپ کہیں گے کہ وہ تو اللہ کا قول ہے اس کے لیے کیا ضرورت، میں نے کہا اللہ کا قول ہے تو آگے تو بندوں سے پہنچے گا نا. آپ نے تو نہیں دیکھا تھا کہ قرآن حضرت ابوبکر نے یہی لکھا تھا؟ آپ نے تو نہیں دیکھا تھا نا حضرت عمر نے یہی قرآن لکھا تھا؟ آپ نے تو نہیں سنا تھا نا کہ حضرت عثمان غنی نے یہی قرآن پڑھا تھا؟ لیکن اب آگے کا سلسلہ تو سند سے چلے گا، اور وہ سند کا تحفظ اس طرح سے ہوا جو محدثین نے روات حدیث کا تحفظ کیا ہے، اور وہاں پر جرح و تعدیل کر کے قرآن کا تحفظ کر لیا ہے، لہذا پتا چلا کہ سنت کی حجیت کو تسلیم کرنا اصلا قرآن کو تسلیم کرنا ہے. جو سنت رسول کا منکر ہوگا، حدیث رسول کا منکر ہوگا، وہ بدبخت دراصل خود چند دنوں کے بعد قرآن کا منکر ہوگا، اس لیے کہ جسے رسول کی سنت پر اعتبار نہیں تو قرآن کے اعتبار کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کے اعتبار کی دلیل ہی سنت رسول ہے، قرآن کی صحت کی دلیل ہی ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے قرآن نے کہا تھا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس لیے علماء نے وہاں پر مثل ہی کی ضمیر کو عبد کی طرف لوٹا کر مراد حضور کی ذات لی ہے، کہ نہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ کسی پر اور کلام الہی اتر سکتا ہے. تو پہلی بات تو آپ دیکھ لیجیے، یہ حدیث رسول نہیں ہے. میں اس کی سند پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جو ابن ماجہ سے میں نقل کر کے لایا ہوں. حدثنا عبد القدوس ابن محمد، حدثنا داؤد ابن شعیب، حدثنا ابراہیم ابن عثمان، حدثنا الحکم ابن عتبہ، یہ سند ہے. اس کے بعد یہ حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح منسوب ہو کر کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیاً. اب اس میں دیکھیے راویوں کی بات، جو اس حالات کو نقل کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا راوی جو ہے وہ ابراہیم بن عثمان ہے جس نے اس بات کو کی ہے. اس کے بارے میں بہت بڑے اسماء الرجال کے امام، بہت بڑے متین بزرگ اور بہت بڑے امین شخص حضرت امام شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کذبہ، کذب لہ، میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے کہ کذب لہ شعبہ، یعنی حضرت امام شعبہ نے فرمایا کذاب تھا، یدی سے گڑتا تھا. ہارون رشید کا دور مجھے یاد آ گیا کہ ہارون رشید نے ایک راوی کو پکڑا اور کہا کہ یہ بخاری میں، یہ ہماری حدیثوں کے درمیان گھس کر اپنا نام بدل کر کے حدیث گڑتا تھا.
کہا پکڑو اس کی گردن مارو. تو ہنسنے لگا, ہو ہنسنے لگا, کہا مجھے تو مار دو گے لیکن جتنی باتیں میں نے گڑ لی ہے اس کا کیا کرو گے؟
میں نے تو مختلف ناموں سے باتیں گڑی ہے, اس کا تم کیا کرو گے؟ اس وقت کہا کہ آپ نے اشارہ کیا, کہا یہ کون ہے؟ کامیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک. کہا جب تک امت کو ایسے امام ملیں گے نا تو تو چاہے زمین کے نیچے بھی جھوٹ بول رہا ہو وہ اس کو الگ کر دیں گے, سچ کو الگ کر دیں گے. تو یہ علماء نے اس کی حفاظت کی ہے, علماء ربانیین نے اس کی حفاظت کی ہے. اب آپ دیکھیے اس کا پہلا راوی ہے ابراہیم بن عثمان. حضرت امام شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ پکا کذاب تھا, اور یہ میزان الاعتدال کا حوالہ پڑھ رہا ہوں. تہذیب و تہذیب میں اگر آپ آ جائیں تو حضرت امام ترمذی کہتے ہیں قال ترمذی منکر الحدیث, یہ حدیث گڑتا تھا منکر حدیث تھا. فرما قال النسائی متروک الحدیث, یہ وہ تھا جس سے حدیثیں نہیں لی جاتی تھی, اس لیے کہ اس کا حافظہ بھی خراب تھا اور یہ جھوٹ بولا کرتا تھا. امام ابو حاتم اسی طرح, آپ اگر دیکھیں میں مختصر کہوں تو امام بخاری, امام ابو علی نیساپوری, امام ابو حاتم, عبداللہ بن مبارک, ان تمام نے زبردست بڑی بھاری برکم جرح اور لعنت اس پر کی ہے کہ اس سے روایت نہیں لی جاتی. ایک بار پھر یہ ابراہیم بن عثمان کا جو دار و مدار ہے نا کہ جس سے یہ بات سنتا ہے وہ ہے راوی حکم بن عتبہ, جس سے یہ روایت لیتا ہے. اور علماء نے اس بات کو لکھا کیا حکم بن عتبہ خود مجہول ہے, یعنی خود یہ کوئی آدمی نہیں ہے. فرمائیے یہ جو نام لیتا ہے نا بار بار کہ میں حکم بن عتبہ سے روایت لے رہا ہوں, حکم بن عتبہ, تو یہ تمام آپ میزان الاعتدال بھی دیکھیں اور تہذیب التہذیب بھی دیکھیں تو اس میں لکھا, اور تقریب التہذیب کے اندر تو ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ مجہول ہے. تو یہ راوی خود مجہول ہے. مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جس کے آگے پیچھے کا کچھ پتا نہیں ہوتا. جرح تو اس پر ہونا کہ جو معروف ہو کہ وہ کس سے پڑھا, کس سے, جس کا نام ہی مشہور ہو گیا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے, یہ مجہول ہے. تو ابراہیم بن عثمان خود یہ کذاب ہے, جس سے روایت لیتا وہ خود مجہول ہے. تو یہ روایت کیسے بن سکتی ہے, یہ روایت بولیں کیسے بن سکتی ہے؟ ایک روایت یہ آتی ہے جو ملا علی قاری نے اس کو موضوعات کبیر میں نقل کیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے ملا علی قاری کے موضوعات کبیر کا نام تو بڑا سینہ تان کے لے لیا, لیکن کبھی کتاب کھول کے دیکھا ملا علی قاری نے کیا لکھا اندر, اندر ملا علی قاری نے کیا لکھا؟ میں موضوعات کبیر کی آخری بار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں قال النبوی فی تہذیب, آپ کی تہذیب الاسماء جو کتاب ہے امام نبوی کی, اس کے حوالے سے علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ھذا حدیث باطل, اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا, یہ من گھڑت بات ہے, یہ قول رسول نہیں ہے.
تو آپ سمجھ رہے ہیں میرے بعد اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا, یہ قول رسول ہو. تو مرزائیوں کی تو ریڑھ کی ہڈی آپ نے توڑ دی اس بات پر,
ٹھیک ہے. ابھی ابن ماجہ میں درج ہو یا کہیں پر بھی درج ہو, یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح ہونے کا دار و مدار اس کے راوی پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ اور میں نے ہارون رشید کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب. ہاں یہ تو ضرور حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہ تو حدیث, یہ جامع مستدرک میں بھی موجود ہے, مشکات میں بھی ہے, دیگر اور جگہوں پر بھی موجود ہے. لیکن اس کا مطلب دوسرا ہے, اس کا مطلب دوسرا ہے, یعنی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد جب نبی ہے ہی نہیں تو عمر کہاں سے ہوگا. اس کو علم معنی میں کہتے ہیں کہ محال پر تعلیق جو کی جاتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ کافر کا, سورہ آراف میں ہے, کافر کا جہنم میں جانا, کافر کا جنت میں جانا ایسا ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا ہے. تو آپ بولیں گے اچھا اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے گزر گیا تو کافر جنت میں چلا جائے گا؟ او عقل مند آدمی, اونٹ کبھی سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا کافر جنت میں نہیں جا سکتا. تو جس اس کو ذکر کیا گیا کہ تعلیق بالمحال سے جو تعلیق کی جائے گی وہ بھی محال قرار پاتی ہے. اور امام راضی نے شاید کے تحت ہی لکھا ہے, میں اصول پیش کرنا چاہتا ہوں علم معنی کا. فرما ان تعلیق قبل محال یستلزم المحال, یعنی جو محال چیز ہو جو نہیں ہو سکتی اس پر کسی محال کو, اس پر جس چیز کو قیاس کیا جائے گا وہ بھی محال ہے. کہ کافر کا جنت میں جانا محال ہے, تو لہذا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا محال ہے. حضور نے فرما میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا محال ہے, تو عمر بن خطاب نبی ہوتے محال ہے, کیونکہ جس محال پر, جس محال کو قیاس کیا جا رہا ہے وہ بھی محال ہے. اور یہ علم معنی کا قاعدہ ہے کہ ان تعلیق بالمحال یستلزم المحال. اور اس پر میں شرح جامی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات یہاں پر واضح ہو جائے. عربی گرامر کی بڑی مستند کتاب ہے شرح الجامی, یہ آخری حوالہ پڑھ کے میں پھر دوسری طرف آ رہا ہوں اپنی
اختتامی گفتگو کی طرف.
شرح جامی جو ہے عربی گرامر کی بڑی مستند کتاب ہے. یہاں پر لوگوں کو اشکال لگتا ہے لو سے,
لو کہ جو حدیث پاک ہے کہ لو کان بعد نبی لکان عمر خطاب, اگر لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت کا کیا کرو گے, لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے علاوہ زمین میں کوئی اور خدا ہوتا تو زمین کا نظام فاسد ہو جاتا. تو کہ یہ لو سے کہا جائے گا کہ یار خدا ہو سکتا ہے الیاذ باللہ, کہا جائے گا؟ بولیں نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ اس کو بڑے پیارے انداز میں علامہ جامی علیہ رحمت نے گرامر کے اندر اس کو مثال دیتے ہوئے شرح جامی کے اندر ذکر کیا, فرما فإن لو ہا ہنا تدل على لزوم الانتفاع للتعدد الہ وعلى ان الفساد منتفع فيعلم من ذلك انتفاع التعدد. اس بات کو آپ نے ذکر کیا ہے شرح جامی کے اندر, فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر لو جو ہے لو اگر, یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کا نظام فاسد ہو جائے گا, اور جبکہ دنیا کا نظام فاسد نہیں ہوا اس کا مطلب اللہ ایک ہے, فاسد نہیں ہوا اللہ ایک ہے. تو لہذا محال پر تعلیق, محال چیز پر کسی چیز کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہو سکتا زمین آسمان میں, معاذ اللہ نہیں, تو یہ تو محال ہے. تو زمین کا زمین آسمان میں فساد ہو جاتا تو زمین آسمان کے فساد کو اس پر گویا کہ قیاس کیا جا رہا ہے, تو محال پر جو قیاس کیا وہ بھی محال ہے. تو لہذا حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, تو حضور کے بعد نبی کا پیدا ہونا ایسا ہے کہ جس طرح کے زمین جس طرح کے اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کے علاوہ کسی اور خدا کا ہونا الیاذ باللہ, اور فاسد ہو جانا فساد کا لازم آ جانا, یا اس طرح ہے کہ جس طرح کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا نبی ہونا. تو جب حضور نے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو زمین میں فساد, زمین فاسد نہیں ہو سکتی, زمین اور آسمان کا نظام فاسد نہیں ہو سکتا. لہذا جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عمر نبی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے جس کو لے کر دور کی کوڑی لا کر یہاں پر رکھی جاتی ہے. تو میں نے کہا اگر لاؤ سے امکان موجود ہے تو پھر مرزائیوں کو یہ کہا جائے نا پھر لاؤ سے, تو پھر دوسرے خدا کا شبہ بھی معاذ اللہ اس سے کیا واضح ہوگا الیاذ باللہ. لیکن ایسا نہیں ہے تو اسی کو علامہ جامی علیہ رحمت نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک شے کا انتفاع نہیں ہے انتفاع نہیں ہے تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. آخری بات اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جو اس دلیل کی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو, کسی شخص نے ایک محل بنایا اور میری مثال دیگر انبیاء کے ساتھ ایسی ہے کہ جس طرح کہ کسی نے محل بنایا ہو اور اس کو بڑا آراستہ کیا ہو, بڑا بنایا ہو, بڑا سوارا ہو, اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ اس میں ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی ہو, جس کو مفہوم کے اعتبار سے حدیث کے سمجھ لیجیے کہ وہ ایک اینٹ کے اندر سارے اس محل کا حسن تھا, اور لوگ آئے اس محل کے قریب اس کا طواف کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس میں گھوم رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں. سکا فرماتے ہیں لوگوں کی توجہ اس اینٹ کی طرف پڑی, ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑا نقص تھا کہ وہ اینٹ ہی نہیں لگائی انہوں نے. تو لوگوں نے کہا کیا ہے, یہ اینٹ لگ جاتی تو اس کا حسن کمال ہو جاتا, بات پوری ہو جاتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس محل کا جو سارا حسن اس ایک اینٹ پر تھا تو وہ قصر نبوت ہے, اس کی آخری اینٹ میں ہوں, انا خاتم النبیین. اب اس میں دو مسئلے حل ہوئے, ایک تو حضور نے پوری عمارت سے مثال دے دی کہ اینٹ لگ گئی ہے, اب اینٹ کی ضرورت کسی رتی بھر ذرے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پوری ایک اینٹ کہاں سے آئے گی, یعنی اب پورا وہ اجمل ہو گیا ہے, احسن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پتا چلا, دوسرا یہ پتا چلا کہ خاتم النبیین ہونا یہ حضور کی مدح ہے, یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کی, اور آخر میں آنا بالخصوص توجہ چاہتا ہوں, آخر میں آنا یہ حضور کی شان ہے کہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں. تو لہذا نانوتی صاحب کا یہ لکھنا کہ تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں, یہ خود کفر ہے. اس لیے کہ تقدم و تاخر میں بالذات فضیلت ہے, حضور نے خود فرمایا میں آخری اینٹ ہوں, انا خاتم النبیین, تو حضور نے اس آخری اینٹ کو اپنی فضیلت قرار دیا ہے, لہذا تاخر ہونا یہ حضور کی فضیلت ہے. اور قاسم نانوتی صاحب نے جو تحریر الناس میں یہ لکھا نا کہ تقدم و تاخر میں کہ پہلے آنا اور آخری آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے, حضور نے خود فرمایا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخری ہوں, یہ حضور نے خود اپنی فضیلت بیان کی ہے. تو لہذا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے. ایک تو ثابت ہوا کہ قصر نبوت مکمل ہو گیا, قصر نبوت مکمل ہو گیا. بعض مرزائیوں کا اخباروں میں ہم نے یہ دیکھ کہتے ہوئے سنا, اور دیکھا کہ جناب وہ کہتے ہیں دراصل مرزا صاحب کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ علاقوں کے اندر بڑا فتنہ فساد اور دیگر معاملات ہو رہے تھے، تو جب فتنہ اور بربریت پھیلتی ہے تو نبی آتا ہے، تو لہذا وہ آ گئے اور کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم نے کہا وہ بدبخت، وہ آیا بھی تو اس کے ماننے والے بھی کون تھے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، شراب وہ پئیں، زنا وہ پئیں کریں، اس نے تو ایک گند کا حلقہ بنایا، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اپنے چہروں کو دکھا کر اور قدم رکھ کر کفرستان کو انہوں نے اسلام کی خوشبو سے مہکا دیا۔ اجمیر کے شہنشاہ خواجہ معین الحق بدین، خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھایا اور وہ علاقہ کفر اور الہاد اور بے دینی اور خدا کے دشمنوں کا اڈا بن چکا تھا۔ خواجہ غریب النواز کے قدم سے پورے علاقے میں توحید کی شمع اور خوشبو پھیل گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو نبی نہیں، نبی کے غلاموں کے غلاموں میں کہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ضرورت پڑ گئی تھی۔ اب آئیے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے، کیونکہ آج کیا تاریخ ہے بولے نا، 8 ستمبر، جو کل کا دن گزرا ہے نا 7 ستمبر، یہ پاکستان کی زندگی کا سب سے عظیم دن ہے۔ پاکستان بنا ہی شاید اسی دن کے لیے تھا جو اس کی تکمیل ہو گئی۔ اب تکمیل ہو گئی تو اب اس کا فیض قیامت تک رہے گا، لہذا اس پاکستان باقی رہے گا۔ وہ جد و جہد جو ہے وہ 1974، 7 ستمبر 1974 کو وہ جد و جہد مکمل ہو گئی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرزاندان توحید کے بازوؤں میں اور ان کے بازوؤں میں فاروق اعظم کا روب اور طاقت، اور ان کے سینوں میں صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھ کر جو کھڑا کیا تھا نا، ان کے جذبوں کی صداقت کی دلیل قائد اہل سنت جیسی شخصیتوں کی صورت میں، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر جو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس میں ہوئی، اور پاکستان بنا اس فکر کے لیے تھا اب اس کا فیضان قیامت تک عام رہے گا، تو لہذا پاکستان کو اسی فکر نے بچا کے رکھا ہے۔ لہذا پاکستان کا استحکام چاہتے ہو تو یہ امریکہ سے بھیک مانگنے سے نہیں ہوگا، اور نہ برطانیوں کے دلالوں کو یہاں پر عہدہ و منصب دینے سے ہوگا، یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ سے ہوگا۔ کیونکہ ملک جو بنا تھا وہ لسانی جماعتوں کے لیے نہیں بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، کسی قوم کی عصبیت کے نعرے کے لیے نہیں بنا تھا۔ اس لیے سارے مسلمان، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہاں پر بھوپال کی تاریخ دیکھیں، جوناگڑھ کی تاریخ دیکھیں، گجرات کی تاریخ دیکھیں، سندھ اور کچھ کی تاریخیں دیکھیں، وہاں مسلمان بڑے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب نعرہ نکلا نا کہ ہم جانے لٹائیں گے لیکن ایک وطن ایسا بنائیں گے جس میں نظام مصطفیٰ ہوگا، تو جب جانے لگے تو ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کو روکا اور ان کی داڑیوں میں ہاتھ رکھ کر کہا کہ کیوں جا رہے ہو ہندوستان کو چھوڑ کر، رک جاؤ یہاں پر، آپ کو یہاں پر کمی کیا ہے، تمہارے کاروبار یہاں پر ہیں، تمہاری نسلیں یہاں گزری ہے، تمہارے اتنا دبدبا ہے، ایسے علاقے میں جا رہے پھر جا کر اس کو آباد کرو گے۔ تو ان شہنشاہوں نے پتا ہے کیا کہا، ان شہنشاہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمارا وطن یہ نہیں ہے، ہمارا وطن وہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد دلاتا ہے، ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جن مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو ہجرت کے دوران، اپنی بیوی بچوں اور تمام کی عصمت دری اور قتل و غارت گری کے اس پورے طوفان اور آگ کے سمندر سے جو آئے ہیں، یہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا کرنے جا رہے ہو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، کہا جی پاکستان میں رکھا کیا ہے، کہا جی لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آج ہندوستان کے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہیں پر اگر رہتے نا تو ہمارا بہت زیادہ ڈنگے مار لیتے۔ اور میں نے کہا ہو مسلمانوں تمہاری عزت بھی اس پاکستان سے بچی ہوئی ہے، اگر سب ادھر رہتے اور اس میں اگر میر جعفر میر صادق کی تو کمی نہیں ہے، یہ تو ہم الگ ہوئے تو اتنے حرام خور یہاں پر آ گئے ہیں جو پورے اس ملک کو ہلا رہے ہیں، اگر وہاں رہتے تو وہاں اور زیادہ ذلیل و خوار ہوتے۔ پاکستان الگ ہوا، الگ ہونا این بڑا فراست کا فیصلہ تھا، بڑا درست فیصلہ تھا۔ آج الحمدللہ پوری عالم کفر کے سامنے اگر فاروق اعظم کا جلال، صدیق اکبر کی صداقت کسی کی مٹی سے ظاہر ہوتی تو پاکستان ہے۔ اور ایسے غدار اور ایسے ابن الوقت قسم کے لوگ، جس طرح کے پہلا مرزائی دلال، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان مرزائی بنا تھا، لوگ سمجھے کہ چلو مرزائی وزیر خارجہ بن گیا ہے، فوج میں انہوں نے بندے گھسڑے، نیوی میں بندے گھسڑے، لیکن دیکھیں ایک دن وہ آیا نا کہ مسلمانوں کو کے اتحاد میں رنگ لایا، اور وہی اسمبلی جہاں پر مرزائیوں کا ہولڈ ایک اعتبار سے تھا، وہی فوج، وہی معاملات جہاں مرزائیوں کی خوشبو لینے والے، وہیں سے امریکہ کے پروانے کہ اگر تم نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا تو تمہاری فوج کے ساتھ یہ ہوگا، تمہاری معیشت کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن قوم نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اور محمدی جذبے کا وہ خون رنگ لایا، اور اس بات کو بناتے ہوئے اقبال کا ترانہ جو تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو اسی پاکستان کی سرزمین پر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان بچا، اب بھی بچے گا اور قیامت تک بچا رہے گا۔ شرط ہے کہ ہم اپنی توجہ مصطفیٰ کریم کی طرف کر دیں، آپ کے ناموس کے تحفظ کی طرف کر دیں، ہم کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، نہ ہمارے کو ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، ہم کسی کو گالی نہیں دینا چاہتے، نہ ہم دینا چاہتے، نہ ہمارا مذہب نہ ہمارے محبوب کی ادا یہ سکھاتی ہے، لیکن ہمارے محبوب کے ناموس اور عزت کی طرف اگر کسی نے ترچی آنکھوں سے دیکھا تو ایجنسیوں نوٹ کر لو، ہم اس کی آنکھ بھی نکال دیں گے، اس کے حلق سے زبان بھی کھینچ لیں گے، اور موقع لگا تو اس کی زندگی کو اس دنیا سے معطل کر دیں گے۔ ہاں تم نوٹوں کے لیے جیتے ہو، الحمدللہ یہ قوم مصطفیٰ کے لیے جیتی ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ، کہتے کہتے ہم جان تو دے سکتے ہیں، لیکن حضور کے مقابلے پر کسی کو نبی تصور کرنا الیاذ باللہ، یہ کبھی کوئی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اب آئیے مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات، ایک تسلسل تاریخ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت انگریزوں کا مکمل تسلط، اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے چند منٹوں کے اندر اس بات کو آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو حقائق پتا چلے، اور جن علماء کو آپ بھول کر دوسری طرف بھاگ رہے ہیں نا، تو آپ کی آنکھیں شرمندگی سے جھکیں اور سر ان کے لیے صداقت کے سلام پیش کریں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ آج تنقید کرنا بہت آسان ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، میں نے کہا جو جماعت تمہارے بیچ میں بیٹھی ہے وہ ان کی تعریف کر رہی ہے، تمہیں جرت نہیں اس کے بارے میں بولنے کے لیے، وہ تو مرد حق کراچی سے چلا تھا خیبر تک، ساری قوم کو جمع کر کے 30 مئی کو اس نے قرارداد پیش کی، عبد المصطفیٰ ازہری صاحب، قائد علیہ سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، حضور سیدنا غازی ملت عبد الستار نیازی صاحب، یہ عظیم شخصیات ہیں۔ تنقید بہت آسان ہے، ہم بڑے اچھے ہیں، میں نے کہا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا، خدا کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنی زبان کو ذرا روکیں اور دیکھیں کہ انہوں نے حضرت خطیب پاکستان حضرت شفیع کاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ جیل میں بند ہیں، اور یہاں آپ کے صاحبزادے کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن آپ نے معافی کا کوئی پروانہ نہیں لکھا کہ مجھے معاف کر دو، آئے ہائے کیسی عظیم ہستی ہیں، کیسے وہ عظیم لوگ ہیں۔ حضرت عبد الستار خان نیازی صاحب کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، اور جب آپ کو بات یہ کہتے ہیں کہ جناب شاید آپ کو فیصل آباد یا لاہور کے قریب سے گرفتار کیا گیا، جب آپ کو جیل میں منتقل کیا گیا اور وہاں پر لکھ دیا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہے، اور یہ دستخط کر دیے گئے تھے کہ آپ کو اس وقت تک سولی پر ٹنگایا جائے گا جب تک آپ کے جسم سے روح نہ نکل جائے، آپ فرماتے تھے کہ میں پھندے پر چڑھنے سے پہلے اس پھندے کو چوموں گا۔ تم کہتے ہو معافی، دنیا کے کتوں، یہ جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دی گئی ہے، ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ ہاں فرما ہم تو پھندے کو چومیں گے، اس گولی کو ہم اپنے لیے خوش نصیب سمجھیں گے جو ذکر ناموس رسالت کے لیے جو ہماری چھاتی پر لگ رہی ہوگی، اور ہمیں مدینے کی محبت سے واصل کر رہی ہوگی، اور ہم تو خود تنگ ہیں اس دنیا کے اندر، پرفتن دور کے اندر، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، ہر طرف فرقہ واریت، بربریت، مال کی الغار، الہاد، بے دینی، حلقوں کے اندر ہرس، مال کی محبت، اپنا اپنی لگی ہوئی ہے۔ اے موت آج ہی آ جا وفا کے ساتھ کہ ہم جائیں اور حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ مومن کی زندگی کا یہی تو ایک حال ہے کہ اپنے چراغ کو جلاتا ہوا حضور کے قدموں تک پہنچ جائے، تو اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اب سنیے آپ، جس وقت انگریز نے پوری تیاری کی ہے، اور انگریز کا تختہ یوں سمجھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے، اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے ساتھ مکمل طور پر جاسوسی شروع کی، جو مسلمان انگریزوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، جو ان کے ساتھ اس ملک میں مسلمانوں کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تحریک چلاتے تھے، ان مرزائیوں نے ان کی پوری مخبریاں کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا یہ کہ ایک طرف تو اس نے انگریزوں کے خلاف تقریریں کی، اب اس کا دیکھیں شکار کرنے کا انداز، ایک طرف اس نے انگریزوں کے خلاف تقریریں کی، یہ ساری اس کی تاریخوں میں موجود ہیں۔ نیٹ پر اگر کوئی مرزائیوں کا دلال اگر پوچھنا چاہتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھیں گے اس کا منہ کالا کرنے کے لیے۔ میں صرف آپ کو تاریخ یاد دلا رہا ہوں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ مخبریہ کی مرزا کو انگریزوں نے اس انداز میں تیار کیا کہ ایک طرف تم عیسائیوں سے مناظرے بھی کرو، ان کو رسوا و ذلیل بھی کہو، اور برطانیہ کے خلاف اور برطانی سامراج کے خلاف تقریریں بھی کرو، لیکن ساتھ میں ہم تمہیں ہندوستانی نبی بنائیں گے علیہ باللہ، اس کے ساتھ تم کھڑے رہنا۔ اور انگریز نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جناب اگر یہ تمہارے ساتھ مناظرہ کر کے شکست دے دیتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، اتنی بڑی کامیابی بھی تو ہاتھ میں آ رہی ہے کہ یہ جناب ایک ہندوستانی نبی علیہ باللہ جس کو ہم کھڑا کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے شرازے کو بکھرے گا بکھیر دے گا۔ تو ایک طرف تو عیسائیوں سے لڑائی کی وجہ یہ تھی، ایک صرف بڑائے نام ایک سرے نام ایک داستان تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انگریزوں کے خلاف بات کرنا، حقیقت سے اس کے خلاف کوئی تعلق نہیں تھا، اصل بات یہ تھی کہ جس پیمانے کے اندر انگریز اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، ایک چیز نبوت کا دعویٰ، دوسری چیز جہاد منسوخ ہو گیا ہے تاکہ مسلمان انگریزوں کے سامنے کبھی آ ہی نہ سکے، مسلمان یہ قوم کبھی متحد ہو ہی نہ سکے، یہ سلسلہ گویا کہ انہوں نے شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ اس نے دوسرا سلسلہ یہ شروع کیا، پہلے تو اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا، عیسیٰ معود کا دعویٰ کیا، خدا کا بھی دعویٰ کیا، خدا تک ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتاب میں یہ موجود ہے، آپ آئے میری لائبریری میں، کہتا خدا نے مجھ سے وتی کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یعنی خدا مجھ سے وہ تعلق رکھتا ہے جو شوہر بیوی سے رکھتا ہے، لا حول ولا قوت۔ روحانی خزائن میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی کتابیں ساری، وہ کہتا ہے خدا کے تو اتنے ہاتھ پاؤں ہیں کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، میں نے خدا کو دیکھا اس کے اندر اتنے ہاتھ پاؤں ہیں، اور بسا اوقات تو خدا میرے اندر اتر جاتا تھا اور پھر مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں یار جو مسلمانوں کا مکمل نظریہ کے خلاف بات کرنے والے لوگ اس کو جمہوریت قرار دیتے ہیں کہ جناب جمہوریت، تو جمہوریت کا تو نظریہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا ہے، اس کی اکتائی اور پارسائی کا ہے۔ آج اگر ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے فلانے کے خلاف بول دیا، ہم نے کہا کسی کے اوقات کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں، ہم تو شہزادے ہیں الحمدللہ، ہماری تو آخرت بھی روشن ہے دنیا بھی روشن ہے، ہم کسی کو کیا گانس گانے اس کے خلاف بات کریں، کتا قریب آ جائے تو بندہ اگر اس کو دھتکارے، خنزیر راستے پر آ جائے بندہ اس کو بھگائے تو خنزیر کو کوئی حیثیت دینا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جنگل سے اگر کوئی کالا خنزیر نکل آئے برطانیہ سے روڈ پر آ جائے اور آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو اس خنزیر کو ہٹانا، اس کو بھگانا، آگے منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کو حیثیت دینا، بولے حیثیت دینا نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے ناموس سے رسالت، اور مسلمانوں کے حامی و جمہوریت یہ ہے کہ مرزائیوں کو پنپنے نہیں دینا ہے، ہاں اقلیت میں رہیں، غیر مسلم رہیں، مسلمانوں کے شعار نہ استعمال کریں، مسلمانوں کا نام نہ استعمال کریں، مسلمانوں کے قرآن کو کا نام نہ لیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، حدیث رسول کا نام نہ لیں، سرکار کا نام نہ لیں، مسجدوں کے مینارے نہ بنائیں، اپنے پھٹکار خانے کو، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہ کہیں، رہیں ہم کیا کریں، رہیں رہتے رہیں، اقلیت رہ رہی ہے، سکھ بھی رہ رہا ہے، وہ بھی رہ رہا ہے، وہ بھی رہ رہا ہے، سب رہے، لیکن اگر مسلمان کہہ کر رہے گا کہتے یہی گز یہی میدان ہے، دیکھتے ہیں کہ جناب کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر اینٹ مرزائیوں کی مسجد کے لگاتا کون ہے، اور یہ قانون کے دائرے میں رہ کر بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کی مساجد کو، ان کے عبادت خانوں کو مساجد کہنا یہ آئین سے غداری ہے، یہ پاکستان کی آئین سے غداری، آگے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، آئین کے سامنے آرٹیکل اور تمام ناموں کے ساتھ ذکر کروں گا، یہ اس سے غداری ہے، اور اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے، اور آپ کی برادری کے ساتھ بھی غداری ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ بھی غداری ہے، آپ کے ووٹ کے ساتھ بھی غداری ہے، اور تمہیں خدا کو جواب دینا پڑے گا کہ کس کو ووٹ دے کر تم نے کھڑا کیا تھا، جو حضور کی دستار کی تعریف کی بجائے حضور کی دستار پر دست درازی کر رہا تھا۔ تو یہ تو تم اپنے دل پر سوال لکھ لو کہ اس کا جواب تو تم نے خدا کو دینا ہے، اب پیسے کے چکر میں چپ رہو، یہ جاؤ حشمت کے چکر میں چپ رہو، یہ گولی بندوق کے چکر میں چپ رہو، اس نے اگر بندوق اٹھا لی مرزائی کو منوانے کے لیے تو تم اپنا جوتا اٹھا لو، صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، پھر دیکھو یہ بھاگتے کیسا ہے،
بندوق بھی نہیں جوتا،
تو آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت اور ناموس کے لیے متحد رکھے، لا الہ الا اللہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں کسی سیاسی تنظیم کو اس وقت اپنے لیے منشور بنا کر بات نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد نہ سیاست کا ہے، یہ ڈرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، آپ کے ذہن صاف کرنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، نہ سیاست کا ہے، نہ ووٹ کا ہے، نہ کسی سیاسی تنظیم کو پروموٹ کرنے کا ہے، نہ کسی کا ایجنڈا، نہ کسی کا چربہ بیان کرنے کا ہے، بیان وہ کرنے کا جو اس قرآن میں رکھا ہوا ہے، جو خوش ہو جائے ہو جائے، جو ناراض ہو جائے یہی گز یہی میدان جات دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہوگا، میرے والد ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ اس پار یہ نظارہ ہے، دیکھو ممبر رسول ہمارے پاس ہے، مصلی رسول ہمارے پاس ہے، موئے مبارک ہمارے پاس ہے، یہ عزت و تکریم ہمارے پاس ہے، اور مرزائیوں کے دلالوں اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ سلسلہ جاری رہا، مرزا کی بدبختی کا یہ سلسلہ، سنو اس نے صدیق اکبر کو گالیاں دی ہے، وقت میرے پاس نہیں ورنہ پڑھ کے بتاتا، سیدنا عمر کو گالیاں دی ہے، سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میری داڑھی کے بال میں اگر کوئی قدر ہے تو یہ فاروق اعظم کے نالین کی دھول پر قربان ہو جائیں، میں کہتا ہوں اگر میری چہرے پر اگر کوئی عظمت کے نشان خدا نے رکھے ہیں تو یہ چہرے اور یہ آنکھ میں فاروق اعظم کی اس جوتی کی نالین کی خاک پر مل دوں، کیونکہ میرے وہ خاک میرے آنکھوں پر لگ جائے تب مجھے عزت ملے، یہ مقام صحابہ کا ہے، یہ خبیث اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ صدیق اکبر اور عمر تو وہ ہیں جو میرے جوتے کے تسمے باندھنے والے ہیں، لا حول ولا قوت، یہ غلام مرزا احمد قاضی نے لکھا ہے، برداشت کرو گے جملے ہاں؟ کیوں احتجاج نہیں کرتے ان سے، کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں پکڑ کر بولتے کہ چوتھا خلیفہ ان کا مرزا طاہر کی مغفرت کی نیٹ اخبار میں موجود ہے، کیوں نہیں بولتے ان ظالموں کو، کیوں نہیں بولتے، خدا تم سے پوچھے گا، یہ کہنا کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر میرے جوتے کے تسمے باندھنے والے ہیں، یہ گالی دی اس نے، سیدہ زہرا کے بارے میں علیاذ باللہ میری ماں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے، سیدہ زہرا کو اتنی گدی گالی دی ہے کہ کوئی مسلمان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، امام حسین کے بارے میں بکواسات کی ہے، کربلا کے بارے میں مغلظات بکی ہیں، امام حسن کے بارے میں بکواسیں کی ہیں، صحابہ کو گالیاں دی ہیں، رسول اللہ کے بارے میں علیاذ باللہ ایسا تبرہ کیا ہے، خدا کے بارے میں گھٹیا جملے اس نے بولے ہیں، اب آپ کہیں کہ جناب ہم غلط ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا ساتھ دے رہا ہو تو اس کے گربان کو تو پکڑو، نہیں پکڑ سکتے بولو تو صحیح کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، مومن کے نزدیک والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے نزدیک سب سے تکریم والی ذات اور ٹوٹ کر محبت کرنے والی ذات وہ خدا کی ہے، مسلمانوں کیا ہو گیا تم لوگوں کے جذبے کو، کیا خوراک تم نے کھا لی، وہ اقبال نے تو بہت اچھا کہا تھا کہ وہ خوراک ہی چھوڑ دو جس سے پرواز میں فرق آتا ہو، نہیں چاہیے ہمیں ایسی سڑکیں، نہیں چاہیے ہمیں ہرا بھرا کراچی، ہمیں سادگی بھرے ملے لیکن ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ملے، نہیں چاہیے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، پیسوں کے لیے اپنی ماؤں کی عزت کا سودا کرنا، صحابہ کی عزت کا سودا کرنا، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا سودا کرنا، یہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے؟ مل کر ہاتھ اٹھا کر کہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو اپنے شعور کو بیدار کریں، مسکرائیں نا، بڑے غیرت سے سنیں، اب بھی اگر مسکرائیں تو میں کہوں خدا آپ کو ہدایت دے کہ کب تم سنجیدہ ہوگے، قوم تم کب سنجیدہ ہو، کس کی گالی پر تمہیں سنجیدگی آئے گی، اور کس کی توہین چاہتے ہو کہ تمہیں غصہ آئے، خدا کو تو گالی دے دی اس نے، رسول اللہ کی گستاخی تو کر دی، صحابہ کو تو گالیاں دے دی، سارے انبیاء کو گالیاں دے دی، سیدہ مریم کو غلیظ گالیاں دی، حضرت عیسیٰ کو غلیظ گالیاں دی، اور بھی تمہارے نزدیک کوئی معظم ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو گالیاں دی اس نے، کس گالی کو سن کر تمہاری غیرت جاگے گی، جاگو سنیو، جاگو اہل حق، جاگو اپنی صفوں کو مضبوط کرو ناموس رسالت کے لیے، ہم سب کی عزت اور آنے والی قوم کی عزت کا تحفظ ختم نبوت پر ہے، یہ یاد رکھ لینا، ہم سے زیادہ عزت و سمجھ والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، لیکن انہوں نے ذرا بھر بھی اگر اس میں تاخیر اس لیے نہیں کی کہ پھر سب کی پگڑیاں اچھلیں گی، پھر سب اچھلیں گے اور سب کے معاملات تتر بتر بنیں گے. لہذا اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, اپنے دوستوں کے اندر حضور کے ختم نبی ہونے, خاتم النبی ہونے کا شعور پیدا کرو. یہ مرزائی, یہ جتنے غلامیے اور یہ جتنے دلال ان کے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور اجاگر کرو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. یہ تاریخ, یہ مہینہ آپ کو ستمبر کا مہینہ خاص طور پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سب سے بڑا فرض آپ پر تبلیغ کا ختم نبوت کے بارے میں بتانا ہے. کیا اس کے لیے تیار ہو؟ اب آگے سنیے ذرا. 1908 میں مرزا مردار ہو گیا. مرزائیوں کے دلالوں ذرا سنو, تمہارا مرزا مرا کہاں تھا؟ مرزے سے کسی نے پوچھا, مرزے آپ کہاں مرو گے؟ وہ کہنے لگا, جی مکہ یا مدینے میں مروں گا. قرآن کی آیت اس نے کہا, انا انزل اللہ قریب من القائدین, بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیلۃ القدر ہے نا, آج مل کر پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن ہے, یہ آج پڑھنے کا جو ثواب ہے پھر کبھی شاید ہی ملے. اس بدبخت نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ جی انا انزلناہ قرآن قریب من القائدین. اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے معاذ اللہ کہ قرآن جو ہے وہ قائدین میں اترا ہے. کہنے لگے, تم مرے گا کہاں پر؟ وہ کہنے لگے, جی میں مروں گا مکہ یا مدینے میں. تاریخ گواہ ہے, 1908 کے اندر یہ لاہور میں مردار ہوا اور ٹرین کی بوگی کے اندر اس کو پھینکا گیا اور یہاں سے قادیان لے جایا گیا. اور یہ مرا بھی ٹٹی خانے کے اندر, بیت الخلاء کے اندر. کہاں مرا؟ اور اس نے کہا تھا, اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے وبائی مرض ہو, میں مرزائیوں کو کہتا ہوں اس پر ہم سے مباہلہ کر لو. آ جاؤ, آؤ, تم ان کی مسجدیں بنا رہے ہو, وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے مباہلہ تو کر لو. مناظرہ تم سے کیا کریں, آؤ آؤ, جو میدان منتخب کرو, جو جگہ منتخب کرو. تم اپنی جماعت کو لے آؤ, اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اور سر ننگا کر کے خدا کے حضور حق کی دعوت کو پکارتے ہیں. میں کہتا ہوں جو مرزا کا حال ہوا اس سے بدتر تمہارا حال نہ ہوا تو سید کا بیٹا نہیں کہنا آپ. تم سامنے نہیں آ سکتے. 1908 میں یہ باتھ روم میں مردار ہوا. اس نے کہا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے وبائی مرض لگے, کوئی مجھے مارے نہیں, گولی نہ لگے, کچھ بھی نہ ہو, وبائی مرض میں مروں. اس کو لگ گئے رات کو پیچس. کیا لگ گئے؟ اور تھا بڑا عجیب و غریب. اس کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے, یہ خود کہتا ہے ایک عرصے تک مجھے حیض آتا رہتا تھا. ایک عرصے تک مجھے, ان کے دلالوں کو بھی شاید آتا ہوگا, ایک عرصے تک مجھے حیض آتا رہا. کہ لگے میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نامرد ہو گیا تھا. تو کسی نے پوچھا, حضرت صاحب یہ جو بات کے پیدا ہوئی ہے کہاں ہے؟ یہ مریضوں کا ہے؟ یہ بات کے جو آئی ہے کہاں سے آ گئے؟ یہ خلیفوں کا ہے جو چار پائی کے نیچے سوتے تھے آپ کی؟ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہو سکتا. تو کہنے لگے, نہیں, پھر میں نے دعا کی تو بس اتنی سی حرکت ہوئی کہ بچہ پیدا ہو جائے, بس یہ اس کی ذہنیت ہے. یہ اس کی, یہ بات دلیلوں سے کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سامنے کی گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اور یہ قائد اہل سنت کے پر جلال کلمات تھے 30 مئی کے, کہ 1 مئی کو فوراً اس نے اجلاس طلب کیا اور بات ہوئی, اور 7 جون کو یہ فیصلہ گویا کے سامنے آیا. ذرا اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سے آپ. 1908 کو یہ مردار ہوا. ایک عرصے تک کہتے مجھے گھاگرا پہننے کی عادت تھی. آپ تو گجرات کے رہنے والے, بہتر سمجھتے ہوں گا گھاگرا کیا ہوتا ہے. گھاگرا جو عورتیں پہنتی ہیں, بڑا پاجامہ کھلا ہوا. تو کہتے ایک عرصے تک مجھے گھاگرا پہننے کی عادت تھی. بیوی نے کہا کہ گھاگرا اتار دیجیے, آپ مردوں کے درمیان جاتے ہیں. حیض اس کو آتا تھا, نامرد یہ تھا, گھاگرا یہ پہنتا تھا. پھر کہتے ہیں وہ تو کبھی کبھار جنابی کر لیتے تھے. ایک دن کہتے ہیں روزہ ان کو لگ گیا, افطاری کا وقت قریب تھا, یہ تھا کانا. کیا تھا؟ ایک آنکھ اس کی کھلتی نہیں تھی. اس کے سارے مریضوں نے لکھا کہ ہاں حضرت صاحب کی ایک آنکھ دبی رہتی تھی. میں نے کہا اسی دجال کی نظیر ہے, شکل سے کانا تھا. شکل سے بولے, دانت پتا ہے کیسے تھے اس کے؟ خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جناب اوپر کے دانت تو گر گئے تھے, نیچے کے اتنے بڑھ گئے کہ یہ ہو گئے تھے, لمبے میخ جیسے. تو کہتے وہ ریتی سے گھسوائے گئے, ریتی سے. اب اس کا بھیانک چہرہ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے, جیسا شیطان سے بھی مکرو چہرہ. اتنی گستاخی ابلیس نے بھی نہیں کی ہے. میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں, ابلیس نے بھی اتنی گستاخی نہیں کی ہے. اللہ کے سامنے صرف اس نے اتنا کہا تھا, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. بس اس نے تو خدا کے لیے وہ جملے کہہ دیے, الیاذ باللہ, جو آج تک کسی گستاخ نے نہیں کی ہے. اکبر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پہلے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اتنا گستاخ بدبخت کوئی نہیں آیا جتنا اس مرزے نے گستاخیاں کی، اللہ کی، نبی کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، غوث اعظم کے بارے میں بڑے غلیظ جملے اس نے لکھے، غوث اعظم کے بارے میں بڑے غلیظ جملے اس نے لکھے۔ تو خدا نے اس کی شکل ایسی بتائی تھی، شکل سے کانا تھا یہ، اس کی آنکھ سیدھی الٹی آنکھ اس کی کھلتی ہی نہیں تھی، اور جو تھوڑی بہت تھی اسے نظر نہیں آتا تھا، اور یہ دانت ہے نا، یہ پتا نہیں دانت کبھی بندے کے لمبے ہوتے ہیں ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ جنگلی خنزیر کے دانت بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو اس کے دانت اسی خنزیر کی طرف جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ گھسوا کر اس کو کم کیا، اس لیے کہ اکثر یہ زبان کو کاٹ لیتا تھا۔ میرا کہنا سمجھ رہے ہو؟ کوئی آگے سے بولو نا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کچھ تو بولو۔ اس کے دانت، یہ دیکھو موئے مبارک شریف کی آج آپ کو برکتیں ملیں گی، میرے آقا کے دندان مبارک ایسے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت احسان کہتے ہیں جب حضور کی میں نعتیں پڑھتا تو اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ دیتا، پوچھا کیوں، فرما حضور کے آگے کے جو دندان مبارک ہیں اس میں تھوڑا سا خلا تھا، کہتے جب حضور مسکراتے تو نور کی شعائیں نکلتی تھی، نور کی شعائیں نکلتی تھی، اللہ اکبر۔ تو اس کے دانت اتنے لمبے ہو گئے کہ ریتی سے گھسوائے گئے، وہ ریتی سے گھسوانے سے مراد ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا رندا نہیں ہوتا ایک، وہ جو گھسنے کا ہوتا ہے، اس کو لٹا کر گھسا کر جو ہے اس دانت کو سائز میں کیا گیا، اور کہتے ہیں پھر بعد میں خود بڑھ جاتے تھے، یہ خدا کا عذاب، بولو الحیاذ باللہ استغفر اللہ، یہ خدا کا عذاب تھا، کہتے ہیں یہ کیفیت ہو جایا کرتی تھی، اللہ اکبر، یہ اس کا حال تھا۔ 1908 کو مرزا مر گیا، مرزا کے مرنے کے فوراً بعد حکیم نور الدین بحروی، یہ پہلا خلیفہ ان کا بنا، یہ خلیفہ تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ تو بیٹا ہی اوپر سے بعد میں قبضہ کرے گا۔ اب میں آپ کو شاخیں بتا رہا ہوں جو تاریخ کے حوالے سے یاد رکھیے گا، حکیم نور الدین بحروی جو پہلا خلیفہ بنا مرزائیوں کا، یہ مرزا کا بیٹا نہیں تھا، مرزا کا بولیں بیٹا نہیں تھا، اس لیے کہ بیٹا جو ہے مرزا کا وہ مرزا محمود ہے، بشیر محمود تھا، اس کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، اور یہ بڑا بدبخت ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کتنا بڑا بدکار قسم کا آدمی تھا، یہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ ٹھیک 1913 اور 1914 کو مرزا بشیر نے، جو اس کا بیٹا ہے، اس نے ایک سیاسی تحریک چلا کر حکیم نور الدین بحروی جو پہلا خلیفہ تھا اس کو پیچھے کیا، اور خود منصب پر چڑھ گیا، منصب پر چڑھ گیا۔ 1914 سے 1919 تک جو ورلڈ وار ہوا ہے، اس میں جب بغداد کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو مرزا بشیر نے بڑی مٹھائیاں بانٹی، اور جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اس نے بڑی مٹھائیاں بانٹی، انگریزوں کے ساتھ اس نے بڑے اپنے مناسب کو وابستہ کیے، یہاں تک کہ انگریزوں نے اس کے ساتھ جو معاملہ تھا، اور جس اعتبار سے وہ سارے معاملات کے اعتبار سے وہ آگے ان کا ساتھ دیتا تھا، تو مختصر یہ کہ انگریزوں نے ان کو اپنے ساتھ خاص مشیروں پر، اور خاص جو کہتے ہیں کہ مختص جگہیں، وزارت کی جگہیں اور وزارت خوراک، اس قسم کی جو جگہیں، وہاں پر مرزائیوں کو دخل دیا ہندوستان کے اندر۔ اور جس وقت پاکستان بننا شروع ہوا، یہ جب ہونا شروع ہوا نا، تو اس وقت علامہ اقبال اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور علامہ اقبال پورا کھل کے پھر سامنے آئے، اور آپ کی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے مرزائیوں کا مکمل رد کیا، اور مکمل رد کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو شعور پیش کیا، اور انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اقلیتی ہیں، ان سے مسلمانوں کو دور کیا جائے۔ مرزائیوں نے اس کے بعد ان کے خلاف بڑا تبرہ اور بڑے عجیب و غریب الفاظ بھی وہاں سے کہے، لیکن جب انگریز جب اپنی بے بسی کے بعد بر صغیر سے بھاگنے لگا تو اس عالم کے اندر اس نے بانی پاکستان کو مجبور کیا کہ جا تو رہا ہوں لیکن میری ایک بات مان لینا۔ کہا کیا؟ یہ قادیانیوں اور انگریزوں کا اتنا پرانا ساتھ تھا کہ بر صغیر کو چھوڑتے وقت پاکستان جب بنا ہے، اس وقت مرزائیوں نے بانی پاکستان کو یہ کہا کہ تمہارا وزیر خارجہ مرزائیوں میں سے ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں پھر اس اعتبار سے کہ پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان پاکستان کا مرزائی تھا، اور اس کے ہونے کی وجہ سے وزارت خارجہ، کیونکہ ایسی اہم ترین منصب ہے، اس اعتبار سے حکومت کے دیگر محکمے، پولیس کا، فوج کا، ایڈمنسٹریشن کا، ریلوے کا، فائننس کا، سائنس، یعنی ہر شعبے جو تھے اس کے اندر انہوں نے کی پوسٹ پر اپنے بندے بٹھائے، اور اپنے بندے بٹھا کے انہوں نے یہ سارا معاملہ گویا کہ شروع کیا۔ اب انہوں نے پاکستان بننے کے بعد 1952 کے اندر ایک اجلاس طلب کیا کہ پاکستان کے اندر اپنا مرکز بنائے، انہوں نے کوشش کی کہ پہلا مرکز ہم بنائیں بلوچستان کے اندر، لیکن بلوچستان کے اندر ان کو کامیابی نہ ملی۔ نہ ملنے کی وجہ سے پھر لاہور کے قریب چنوٹ، سرگودا کے ساتھ چنوٹ کے قریب ایک جگہ ربوا، وہاں پر انہوں نے مرکز بنایا، اور وہاں پر اپنے لوگوں کو جمع کر کے الالعیان اپنی تبلیغ انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا، 1971 کے اندر یہ کھل کر الیکشن کے اندر آئے اور پیپلز پارٹی کے حامی بن کر انہوں نے وہ ایک الیکشن لڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے سب لوگوں کو یہ کہا کہ جناب ملک کو سیکولر ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی ترجمانی کریں گے، یعنی مسلمانوں کا ترجمان بن کر آ گیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ سب باتیں جو ہیں حیا کی اور یہ سب بیکار ہیں، آپ ایسا کریں گے یورپ والے نظام لے کر ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں. تو 1971 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اٹھ کر اوپر آئے. 17 اپریل 1972 میں چین کے خاص سفیر نے ان کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی، جو نیچے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خطرناک سی فضا بن گئی کہ یہ کیا ہونے والا ہے آگے. اتنا بڑا پہلے حملہ ہو چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے بعد یہ سارا حملہ، اب ان کو سارے مراتے اور ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، اب تاریخ اس کو دوبارہ دہرا رہی ہے. دیکھو وقت کے پکے چھٹے بدماشوں کو چنا جا رہا ہے ان کے لیے، لیکن انشاءاللہ تاریخ دہرا رہی ہے تو ہم بھی ان اہل حق کے اولادوں میں سے ہیں. تاریخ ہم تیرا سامنا کر لیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے رب سے استقامت کی دعا کرتے ہیں. اگر دوبارہ ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کی یاد انشاءاللہ ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ. یہ وقت دے گا اور اللہ ہمیں وقت پر استقامت عطا فرمائے. یا اللہ تکبر و تفخر تیری بارگاہ میں نہیں کرتے، تیری بارگاہ میں آج جی عافیت چاہتے ہیں، فتنہ نہیں چاہتے، عافیت چاہتے ہیں. لیکن مولا اگر سر پر آ جائے تو پھر استقامت دینا، توفیق استقامت دینا. ہم انتشار نہیں چاہتے، فتنہ نہیں چاہتے، لیکن جہاد انتشار نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے. جہاد اٹیک نہیں ہوتا، دفاع ہوتا ہے. جہاد شر نہیں ہوتا، صلح اور امن نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو مولا کریم ہمیں استقامت مرحمت فرما. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1973 میں پاک فضائیہ کا ایئر مارشل ظفر چودھری، یہ قادیانی تھا، اس نے جناب ایئر فورس کے اندر کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے مرزائیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس بات کی شکایت جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس پہنچی، انہوں نے واقعی میں اس کا بڑا مخلصانہ طور پر تعاقب کیا اور انہوں نے پا لیا کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے. کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش جو الگ ہوا ہے، یہ ہماری فوج کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ سن لیں آپ، یہ ہماری فوج کی وجہ سے نہیں ہوا. جو لوگ فوج کو تانا دیتے ہیں، یہ ہماری فوج کے پیچھے سے نہیں ہوا، پیچھے کمانڈ چلانے والے مرزائی تھے، یحییٰ خان اور اس کے ساتھ جڑے وہ مشیر مرزائی جو تھے، جو ملک کو آج اس طرح بے ڈھنگا بنا رہے ہیں. اور یہ آج پکار جو ہم اٹھا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر مسلمان اور اہل حق جو ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں، یہ اس امت کے محافظین میں سے ہیں، اس پاکستان کے محافظین میں سے ہیں کہ اس وقت وہ حالات دوبارہ پیدا کیے جا رہے ہیں. خدا رہے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں مت ہوں، ملک کے املاک کو مت جلاؤ اسٹرائک کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، خودکش حملے کے ذریعے، ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے. اس ملک کو خراب مت کرو، اس لیے کہ اس کے پیچھے فکر جو مرزائیت کی ہے وہ کار فرما ہے. لاہور کے اندر جو ہوا، میں 100% کہتا ہوں یہ مرزائیوں نے خود کروایا ہے، یہ مرزائیوں نے خود کروایا، اس لیے کہ اس تحریک کو گرم کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت تحریک ان کی گرم ہونا شروع ہوئی، میڈیا کے اوپر مرزائی آ کر بات کرنا شروع ہوئے. لیکن میں کراچی کی تو بات نہیں کرتا، لیکن میں لاہور کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب کی سرحد علماء کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے فل فور نتیجہ لیا. اور میں نام لینا چاہتا ہوں بڑے وسوق کے ساتھ، حضرت علامہ مولانا امام المجاہدین سیدنا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، یہ ہمارے وہ جید علماء ہیں کہ جنہوں نے اس نبض کو سمجھا اور سب سے پہلی پریس کانفرنس وہاں پر کی. اس کے بعد حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر ہمارے بزرگوں نے مل کر اس کا پورا تانتا باندھا. الحمدللہ وہ جہاد پھر بیٹھ گیا ہے. تو اس کو یہ بار بار گرم کرتے ہیں. آپ علماء کے بازو بنے، علماء کے بازو بنے، فرنٹ پر انشاءاللہ ہم خود ہوں گے، وقت دیکھے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں بڑے بول سے بچائے اور استقامت دے، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ پشت پر رہیں اور بازو بنے، اس لیے کہ یہ ملک کی بقا ہے، یہ عقیدے کی بقا ہے، یہ ایمان کی بقا ہے. انہی فکروں سے پاکستان بنا تھا. ممبروں پر جب یہ باتیں ہوئی تھی تب انقلابی تحریک چلی تھی، جب پاکستان بنا تھا. ممبروں پر جب یہ باتیں ہوئی تھی، جب تحریک خلافت، تحریک تحفظ ناموس رسالت اور تحریک تحفظ ختم نبوت کا نظریہ چلا تھا، اور 7 جون 1974 کو الحمدللہ پاکستان کے آئین میں یہ چیز درج کی گئی تھی. یہ تمام چیزیں مساجد سے چلتی ہیں. کہنا کہ مساجد ان چیزوں کے لیے نہیں، تو مساجد تمہارے چندے کے اعلان کے لیے، مساجد تمہاری صرف دعاؤں کے لیے، مساجد انہی کاموں کے لیے ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مار کے جہاد اور امت کے سب سے بڑے بڑے ایشو کو مساجد کے اندر ذکر کیا ہے. اس لیے کہ مسلمان جب اس مسجد سے آتا ہے تو دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے، صرف اللہ کے لیے آتا ہے. اس وقت جو میسج دیا جا سکتا ہے وہ کہیں نہیں دیا جا سکتا. میں پہلے عرض کر دوں کہ ملک کی حمایت پر ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوا, ہمارے بھائی کو جو ہم سے جدا کیا گیا, یہ فوج کا قصور نہیں, یہ مرزائیوں کی تحریک تھی. وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتا. 1973 میں جس طرح کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی, یہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کیس کا خود مطالعہ کیا, اور جب یہ بات بالکل منظر عام پر آ گئی تو آپ نے اس کو فارغ کر دیا اور اس کو اس منصب سے ہٹایا. مرزا ناصر نے 1965 کے اندر خلافت سنبھالی, یہ بہت بڑا بدبخت آدمی تھا. اس نے خلافت سنبھالنے کے ساتھ ہی حکومت کے پر مطالبے ڈالنا شروع کر دیے مرزائیوں کے حوالے سے, جو اس کے اندر کے جو لوگ تھے ان کو استعمال کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ قادیانی تحریک کو اتنا متشدد کر دیا کہ آپ اس بات پر یقین کریں کہ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں اس پاکستان میں, ہزاروں مسلمان, بالخصوص یہ جو ہے مرزا ناصر, اس کے کہنے پر مرزائیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اور اس کی تاریخ میں بتاؤں, بالکل اب بیان کو ختم کرنے کے میں قریب آ رہا ہوں, کہ مسٹر میڈیکل کالج ملتان, اس تاریخ کو یاد رکھیں, تحریک اٹھی کہاں سے ہے, اور قائد علیہ سنت نے پھر اس کی ترجمانی اسمبلی میں کی. کہنا سبحان اللہ, نشتر میڈیکل کالج ملتان, اس میں طلباء یونین کا انتخاب ہوا, انتخابات کے بعد جو جیتے وہ سیر و تفریح اور پکنک کے لیے پشاور کی طرف روانہ ہوئے. جب پشاور کی طرف چلے تو گاڑی, ریل گاڑی جب ربوا کے اسٹیشن پر رکھی تو وہاں پر ان کی جو ہوریں تھیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ مرزائی لٹریچر لے کر پہنچی, مرزائی لٹریچر لے کر پہنچی اور ان مسلمان طلباء کو دینے لگی. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پھاڑ کے پھینکا اور ختم نبوت زندہ آباد, ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے ٹرین میں شروع کیے. اور انہوں نے جب یہ نعرے شروع کیے تو مرزائیوں نے معاذ اللہ حضور کے خلاف نعرے لگائے اور مرزا کی تائید میں نعرے لگائے. مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا, یہ حضرات پشاور چلے گئے. پشاور سے لوٹ کر جب یہ لوگ وہاں سے لوٹے, تاریخ نوٹ کریں, 29 مئی 1974, 29 مئی 1974 کو سرگودا اسٹیشن پر جب یہ گاڑی پہنچی ہے, مرزائی پوری تیاری سے کھڑے ہوئے تھے. یہ مرزا ناصر نے ان کو بڑا بے باک بنایا ہوا تھا. یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں, اخبارات پر ہیں, چیزیں موجود ہیں, اور میں اس لیے ایک ایک چیز آپ کو گنوا رہا ہوں تاکہ تاریخ آپ نوجوانوں کو یاد رہے. اب آپ دیکھیں 29 مئی 1974 کو جب یہ گاڑی واپس وہاں سے روانہ ہوئی, یہ گئی تو 22 مئی کو تھی, لوٹی 29 مئی کو. یہ پکنک سے جب یہ طلبا واپس آئے تو انہوں نے سرگودا اسٹیشن کے اوپر ان پر حملہ کر دیا, اور حملہ کر کے ان مسلمان طلبا کو زد و کوب کیا, اس میں کئی شہید بھی ہو گئے. اور یہ لوٹا پھوٹا قافلہ فیصل آباد جب پہنچا تو وہاں پر علماء اور مسلمانوں کا جم غفیر تھا, جنہوں نے اپنے بھائیوں کو وہاں سے اسپتال منتقل کیا. بس یہ وہ وجہ بنی ہے تحریک کو گرم کرنے کی. اب پورے پاکستان کے اندر اس کی تحریک چلی, علماء نے اپنا حق ادا کیا, مقتدی و عوام نے اپنی غیرت کا تقاضا پورا کیا. جمعے میں یہ خطاب, ہر جگہ یہ خطاب, اور الحمدللہ یہ تحریک جب بنی اس کو متفقہ طور پر 30 جون کو مولانا شاہ احمد دورانی نے, صدیقی نے رحمت اللہ علیہ نے, قومی اسمبلی میں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تحریک آپ نے پیش کر دی. پورے پاکستان کا تقاضا اتنا تھا کہ بھٹو صاحب نے فوراً اس کو کہا کہ جناب اس کی سنوائی ہو. پہلے مرزائیوں نے اس کو اس بل کو داخل ہونے نہیں دیا اور یہ معاملات چلتے رہے, لیکن جب پورا زور آیا اس پر اور علماء بالکل فرنٹ پر آئے اور پوری طاقت کا مظاہرہ کیا, طاقت عوام سے بنی نا, عوام پیچھے کھڑی ہوئی تو عوام سے بڑی. آج تو عوام کو وہ لوگ کیش کر رہے ہیں جو دوبارہ مرزا کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ہوش میں آ چکے ہیں ان تمام باتوں کو سن کر؟ غفلت کے پردے ہٹ گئے آپ لوگوں کے, غفلت کے پردے ہٹ گئے. اب سنیے حضرات گرامی, یہ 30 جون کو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف غیر مسلم اقلیتی ہونے کے لیے اپنے قرارداد داخل کی, اور 1 جولائی کو وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا. اور اس اجلاس کو طلب کرنے کے بعد اب یہ حال یہ ہوا کہ ادھر قادیانیوں نے اپنی خاص حکمت عملی کے تحت اندرون ملک میں تمام بینکوں سے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کیا. جب بل داخل ہوا تو انہوں نے سرمایہ نکالنا شروع کیا, اور سرمایہ نکال کر غیر ملکی بینکوں میں منتقل کرانا شروع کر دیا تاکہ ملک میں معاشی ابتری پیدا ہو جائے, اور پھر سیاسی جو لوگ ہیں وہ کہیں گے اب تو پیسہ نہیں ہے, ابھی ایسا کرتے ہیں بعد میں کر لیتے ہیں ایسا, تو ٹہلانے کے. لیکن علماء اور عوام کا طوفان ایسا کھڑا تھا کہ سیاسی رہنما کو انہوں نے پیچھے ہٹنے نہیں دیا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی میں یہ بہت اچھا کام وہ کر گئے. اور وہ کھڑے رہے اور تمام اجلاس کی انہوں نے صنعت کی. کہا جاتا ہے کہ ادھر لندن میں, لندن ان کا مرکز رہا ہے, برطانیہ میں بیٹھ کر وزیر خارجہ پاکستان کا جو پرانا تھا ظفر اللہ خان, اس نے پاکستانی وزیر خارجہ کو فون کیا کہ اس تحریک کو روکو, اس کو روکو ورنہ پوری دنیا کی معیشت کا تعلق ہم سے تم سے منقطع کرا دیں گے. اور اس بات کو یاد رکھو پاکستان کو ہم کھوکھلا کر کے رکھ دیں گے, گلی گلی کوچے کوچے ہم بربریت اور دہشت گردی شروع کر دیں گے, اس بات کو تم یاد رکھو. لیکن علماء اور مسلمانوں کا ایسا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر تھا کہ ان کی کوئی گدڑ گھبکیاں کام نہیں آئی, کوئی گدڑ گھبکیاں کام نہیں آئی. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ 13 روز تک قادیانیوں کے خلاف یہ معاملات چلتے رہے. غور سنیے, اور مرزا ناصر احمد اور لاہوری جماعت جو ان کے دونوں گروپ تھے وہ سامنے موجود تھے, ان سے باتیں چلتی رہی, اور وہ عبارات جو وہ پیش کرتے تھے اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں اور مرزا نبی کا نبوت کا حصہ ہے. یہ تمام باتوں کو انہوں نے اسمبلی میں اقرار کیا. لاہوری گروپ نے کہا کہ ہم اسے مسلح اور مجدد مانتے ہیں. ہمارے علماء نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور دیگر لوگوں کو کہا کیا آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے. تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ ان کو مجدد اور مسلح مانتے ہیں؟ لوگوں نے نہیں کہا مانتے. ہمارے علماء نے پھر اس کی کتاب سیرت مہدی کی عبارت پڑھی کہ مرزا نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے نا وہ پتا کس کی اولاد ہے. کہنے لگا کہ ذریت البغایا, بغایا کہتے ہیں فاحشہ عورت کو, یہ بغیتن کی جمع ہے, فاحشہ عورت. کہتے ہیں جو مجھے نبی نہ مارے العیاذ باللہ وہ فاحشاؤں کی اولاد ہیں. یہ آپ کو گالی دی ہے مرزا نے, ہمیں گالی دی ہے مسلمانوں کو مرزا نے کیا دی ہے. تو ان کے دلالوں کو پکڑ کے پوچھنا کہ یہ گالی کہ تم مستحق ہو ہم نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم تمہارے منہ پر آ رہے ہیں اس لیے حلالی ہیں اس لیے تو آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. مرزا خود ایسا تھا بیچارہ, خود کہتا تھا میں نامرد رہا, تو پھر کسی نے پوچھا تھا یہ 4-5 آئے کہاں سے, یہ خلفاء کا صدقہ تو نہیں آپ کے. تو خود کہتا ہے کہ جو مجھے جب یہ عبارت پڑھی گئی قومی اسمبلی کے اندر, آپ جائیے 1974 کا یہ پورا مسودہ, آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے اردو بازار کے اندر یہ مسودہ چھپ چکا ہے اور شائع ہو چکا ہے, اس کو آپ لیں. اور پورا اس کے ساتھ جو مذاکرات اور جنرل اٹارنی نے جو سوالات اس وقت کیے ہیں, اس سوالات کے بعد مرزا ناصر نے جو جوابات دیے ہیں, وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اور وہ پورے مکالمے کا مسودہ الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں ملتا ہے, اردو بازار میں آپ اس کو مطالعہ کریں اور اپنی تاریخ پاکستان کو پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور ملک سے محبت بھی آپ کی کامل ہو. 13 روز کی اس پوری جرح کے بعد یہ جو سلسلہ چلتا رہا, اس کے بعد جب ہمارے علماء نے یہ پڑھا کہ آپ پھر تو یہ ہوں گے, کیونکہ اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہ مانے ہو تو ذریت البغایا ہے, وہ جو جناب فاحشاؤں کی اولاد ہے, تو کہتے ہیں اس وقت پھر لعنت کی اور توبے کی اور مرزائیوں کو مذمت کرنے کی آوازیں ہر طرف سے اٹھنے لگی. تو علماء نے کہا کہ چلو اس چکر میں اگر تم نے حق قبول کر لیا تو تمہیں پھر بھی مبارک ہو, چاہیے تو تھا کہ حضور کے لیے قبول کرتے, لیکن چلو اس گالی نے تمہاری غیرت کو گوار بیدار کر دیا اسلام کو قبول کرنے کے لیے, یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ چلو اس طریقے سے تو تمہیں ہدایت مل گئی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ تحریک کا سلسلہ جاری رہا, اور وزیر اعظم بھٹو نے 7 ستمبر 1974 کو فیصلے کی تاریخ مقرر کر دی, اور پوری قوم کی نگاہیں اس یوم سعید پر مرکوز ہو کر رہ گئی. انہوں نے کہا جی 7 ستمبر کو فیصلہ ہو جائے گا, کہ سبحان اللہ. پھر 7 ستمبر 1974 کی جب صبح طلوع ہوئی, ملت اسلامیہ کی تاریخ کا وہ سنہری اور ناقابل فراموش دن تھا, جہاں علماء اہل سنت کی جبینیں سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہی تھی, جب مسلمانوں کے چہرے کے اوپر بشاشی کے لمحات تھے جس وقت یہ بات رقم کر دی گئی اور یہ لکھ دیا گیا, قومی اسمبلی نے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا, اور یوں آئین کی پاکستان کی دفعہ نمبر 106 شق نمبر 3 اور آئین کی دفعہ 260 کی شق نمبر 2 میں ترمیم کر کے منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اور اس کے بعد 26 اپریل 1984 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کے اندر قادیانیت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ جناب وہ اسلامی شعار کے ساتھ کسی چیز کو گویا کہ اظہار نہیں کریں گے, اپنے آپ کو مسلمان مسجد وغیرہ اس قسم کی بات وہ نہیں کریں گے. یہ سلسلہ تک جاری رہا, اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد ان پر اس بات کی بھی پابندی لگ گئی کہ وہ اپنے 100 سالہ کا جشن نہیں منائیں گے. کہ مرزا کو اعلان کیے ہوئے یعنی 1888 میں اس نے اعلان کیا, تو 1988 میں انہوں نے ربوا کے اندر گویا کہ اپنے 100 سالہ جشن منانے کی کوشش کی. اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء دوبارہ متحد ہوئے, انہوں نے کہا یہ جشن منانا ہے اور مرزا کی وہ رام کہانی سنانے کے لیے تو ٹھیک ہے, پھر کہ مرزا کانا تھا, مرزا کے دانت بڑے تھے, وہ اس کو حیض آتا تھا, اس کو گھاگرا پاجامہ پہنتا تھا, وہ کہتے ہیں حضرت کو اکثر موزہ دیا جاتا تو موزہ الٹا پہنتے تھے, موزہ الٹا پہنتے تھے تو جو ایڑی کی جگہ ہے وہ پشت پر آ جاتی تھی, اور کہتے واسکٹ پہننے کا بڑا شوق تھا کہ واسکٹ کا بٹن وہ گویا کہ قمیض میں لگا دیتے تھے, قمیض کا بتن باسکٹ میں لگا دیتے تھے, اور کہتے اس میں بھی چلو الٹا سیدھا تو کیا لیکن وہ الٹا سیدھا بھی اوپر نیچے ہوتا تھا. کہتے کبھی ایک طرف نہیں لگایا, نیچے لگا دیا, اور جو اوپر کا بٹن اس کو نیچے کی کانچ میں لگا دیا, نیچے کا بٹن اوپر کی کانچ میں لگا دیا. بتاؤ جوکر لگتا کیسا ہوگا؟ یہ سورج جب آپ کے سامنے آتی ہوگی وہ لگتا کیسا ہوگا. ایک دن اس کے ایک بچے نے اس کے جیب میں اینٹ ڈال دی, اتنا غافل بے فکر تھا, باسکٹ کا جیب کتنا بڑا, اینٹ ڈال دی تو ایک عرصے تک کروٹ میں سوتا تھا تو اینٹ چپتی تھی. ایک خادم کو بولا مجھے کمر میں بڑا درد ہے, واسکٹ اتارتا بھی نہیں تھا دن رات میں واسکٹ, ورنہ بندہ واسکٹ اتار کے ٹنگایا تو پتا چلے نا اینٹ کتنی بھاری ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ سویا ہوا ہے. خادم نے جب جیب میں آٹا بولا تو اینٹ ہے.
کہا چاچا مرزا بشیر شرارت کر گیا,
یعنی بیٹا جو میرا شرارت کر گیا اور اینٹ رکھ گیا. اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو گڑ کھانے کی بڑی عادت تھی اور پیشاب بہت تیزی سے نکلتا تھا, شوگر تھا اس کو, تو ایک جیب کے اندر وہ گڑ رکھتے تھے, ایک جیب کے اندر ڈیلا رکھتے تھے. تو کہیں ڈیلے کی جگہ ڈیلا اس لیے کہ استنجا کرنے کے لیے مٹی کا, کیونکہ استنجا کرنا ہے, اور گڑ اس لیے رکھتے کھانے کے لیے. لیکن کبھی ایسے فرتے جذبات میں ہوتا ہے گڑ کی جگہ ڈیلا, ڈیلا کی جگہ گڑ ہو جاتا تھا. یہ سب لکھا ہوا ہے. اور کہتے جوتے اکثر الٹے پہنتے تھے, جوتے اکثر.
کہتے مرزا کی بیوی کہتی میں نے خود حضرت صاحب کے لیے نشان لگایا کہ ابے یہ سیدھا ہے اور یہ الٹا ہے, پین سے نشان لگایا.
کہتے اس کے باوجود حضرت صاحب الٹا سیدھا سیدھا الٹا پہن لیا کرتے تھے. اس کا تو سرکس ہونا چاہیے,
اس کے لیے تو چائنا سرکس نہیں مرزائی سرکس,
اس کے لیے تو سرکس ہونا چاہیے, شرم آنی چاہیے کہ اس شخص کو گویا کہ لا کر معاذ اللہ نبوت کا نام دیا جائے علیہ عزب اللہ, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے. اور آخری بات سن کے تقریر ختم کرتا ہوں, سن لیجئے کہ پھر 1988 بھی پاکستان کے عظیم سالوں کے اندر ایک عظیم سال تھا کہ جس میں تعزیرات پاکستان میں 29.5C کا اضافہ کیا گیا, اور اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہوا پایا گیا وہ واجب القتل ہے, سزا موت ہے. یہ ختم نبوت کا نظریہ میں نے دوستو آپ کے سامنے دیا اس تاریخ کو نوجوانوں آپ کو یاد دلانے کے لیے, اور جو قرآن و سنت کا نظریہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور آپ کے سامنے اس بات کو میں نے واضح کیا, اور آپ کے سامنے ساری نظیر میں نے ذکر کی حضرت وحشی کی. اس بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ان کا صدقہ ہمیں مرحمت فرمائے. جب مسلمہ قذاب اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر بڑا ڈنگے مار رہا تھا تو سیدنا خالد بن ولید ان کے مقابلے پر تھے, سیدنا خالد بن ولید ان کے مقابلے پر تھے. حضرت وحشی نے وہی خنجر نکالا جس سے سید الشہداء کو قتل کیا تھا, نکال کر اس نے صاف بھی نہیں کیا کہ جس حالت میں میں نے مارا تھا اسی حالت میں ماروں گا. آپ خنجر مارنے میں اور چاقو چلانے میں بڑے ماہر تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ مسلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ اونٹنی پر ٹہل رہا تھا, آپ نے ٹھیک اس کی گردن کے نیچے حصے کا نشانہ لیا اور ایک ہی ضرب لگا کر اسے واصل جہنم کر دیا. ایک ضرب جا کر جب مسلمہ کذاب کی گردن میں رکھتی ہے وہ گرتا ہے, حضرت وحشی خنجر اٹھا کر اس خون کو دکھاتے ہیں صحابہ کو, خالد بن ولید کو کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ وہ خون ہے جس سے میں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مارا ہے. آپ گواہ ہو جانا خدا کی بارگاہ میں, اس لیے کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو میں نے سید الشہداء کو قتل کیا تھا, اور وہ میرے پیشانی پر رسول اللہ کے معاف کرنے کے باوجود میرا ضمیر اس کو ایک کلنگ محسوس کرتا تھا. کہتے دیکھو جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو اسلام کے سب سے محترم اور بزرگ شخص کو میں نے شہید کیا ہے, لیکن جب میں زمان اسلام میں آ گیا تو کفر کے سب سے بدترین آدمی کو میں نے مارا ہے. اور جب وہ گویا کہ بڑی بڑی سانسیں لے لے کے زمین پر گر کر واصل جہنم ہو رہا تھا تو خالد بن ولید نے تلوار اٹھا کر کہا او دیکھو تمہارا وہ بدبخت جھوٹا نبی واصل جہنم ہو گیا ہے, اب ایسا کرو اپنی سواریاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ. او سارے وہاں سے بھاگ گئے. یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا. سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین آپ کے درجات مزید بلند فرمائے. دراصل آپ کے درجات کی بلندی ہمارے درجات کی بلندی ہے. اللہ ان کی صداقت کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے, ہماری قوم کو فکر عطا فرمائے کہ ہم خلاف نہیں بول رہے ہیں, ہم منشور بیان کر رہے ہیں. اللہ ہمیں درستگی عطا فرمائے, غلطی اور صلاح کا فرق عطا فرمائے, فساد اور صلاح کا فرق ختم عطا فرمائے. کہ جس نے حسنین کریمین کو گالیاں دی, معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دی, معاذ اللہ اللہ رب العالمین کی شان میں توہین کی, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی گندی گندی گالیاں دی ہیں, الاعوذ باللہ, سیدہ زہرا کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ لکھے ہیں, سیدہ مریم کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ لکھے ہیں, اللہ اکبر. تو اس بدبخت کے مکرو چہرے سے تو واقف کرنا تھا. اور میں پھر آخر میں کہوں اگر مرزائی اقلیت بن کر رہیں تو ان کے لیے خیر ہے, کیونکہ وہ اقلیت ہے، وہ کافر ہیں، ان کے بڑے بزرگ مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، اگر آپ اس پر پابند ہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو میرے دوستو، ان کو مارنا نہیں، ان کو مارنا یہ اقلیت اپنی رسالت ریاست میں رہتے ہیں، کیا ضرورت مارنے کی، لیکن اگر تم نے نام مسلمانوں کا لیا، اپنے عبادت خانوں کو تم نے مسجد کا مینارے بنائے، اپنا نام مسلمانوں کا لیا، قرآن کی بات کی، تو پھر یہ قوم کو پورا اختیار ہے جو کرنا چاہے کرتی رہے، اس لیے کہ یہ آئین سے بھی غداری ہے اور وہ کہ ملک سے بھی غداری ہے، لہذا ہم انتظامیہ کو یہ کہتے ہیں اور اس فورم سے ہم انتظامیہ اور ملکی وقت کے حساس اداروں کو یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ انہی بزرگ علماء کی اولاد ہیں، اگر حضور کے تحفظ، حضور کی ناموس رسالت والے اس 29(5)C کی طرف اگر کسی نے گندی نظر سے دیکھا، وہ کوئی بھی ہو یار، کسی بھی ادارے کا ہو، یا ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہے گا، یا ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہے گا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے حسین کے بیان نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بولو مذمت کرتے ہو، مذمت کرتے ہو، ہاں اگر آپ واقعی میں کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، اگر آپ واقعی میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ دیتے ہیں، جناب آپ آئین کا احترام کریں اور وہ بات کریں جو مسلمانوں کا نظریہ ہے اور جو مسلمانوں کی بات ہے، لیکن اگر آپ سیکولر جماعت ہے تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف بھی نہیں، آپ ہوا کریں، اگر آپ ان کے ادارے بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے، ہم نے کب منع کیا ہے، لیکن مسجد کے نام پر مت بنائیے گا، انصاف کی بات کر رہا ہوں نا، مسجد کے نام سے چنوٹ کے اگر ان لوگوں سے آپ کو ووٹ لینا ہے تو لیتے رہیے، ہمیں کیا ہو، تو خدا کو تمہیں خود جواب دینا، اگر آپ کو کہ نہیں ہم مذہبی تنظیم نہیں ہے تو نہ ہوا کریں، ہم کب آپ کو پابند کر رہے ہیں اس چیز کا، لیکن ایک بات بتا رہے ہیں، مذہبی تنظیم نہیں ہے تو مذہب میں ٹانگ اڑائی بھی نہیں کرنا، ہاں اس لیے کہ مذہب اللہ اس کے رسول کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کی نعمت کو مکمل کر دیا، لہذا خود بھی فتنے سے بچو اور ہمیں بھی ذرا اس سے روکے رکھو، اپنا جو پالیسی ہے ملک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، اس کا لحاظ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لحاظ نہیں کرو گے ہمارے دشمن ہو تم، پھر اس کو سن لو، پھر ہمارے دشمن ہو، اور اگر لحاظ کرو گے ملک کے اقلیت کے، اقلیت کا حقوق ان کو دلواؤ گے، غیر مسلم اقلیت کا حقوق ان کو دلواؤ گے،
ٹھیک ہے جس طرح اور تنظیمیں آپ ہوا کریں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے،
لیکن ان کو مذہبی قرار دینا یا ان سے بھی غداری ہے، مذہب سے بھی غداری ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا اور ہم نے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے، اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے، مل کر پڑھیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، یہ رتبہ کسی اور کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا
نہ ہے نہ ہوگا،
اب یہ جذبہ لے کر حضور کے مہ مبارک کو دیکھنا، جنہوں نے سیج سجائی اللہ ان کی دنیا آخرت کو سجا دے، جنہوں نے سیج بنائی اللہ ان کی دنیا آخرت کو بنا دے، جو زیارت کرنے آئے اللہ ان کی دنیا آخرت کو سنوارے، یہ ہے میرے شان، میرے عظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم، ہم نے کوشش کی رمضان المبارک میں سورہ بقرہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کریں، مولا کریم جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں نفس اگر کسی امور میں شامل رہا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور، یا الہ العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرما، یا الہ العالمین تمام کی حاضری کو مقبول و مستجاب بنا، مولا کریم جو مسلمان دور دراز سے تشریف لا کر آج دیکھے کیا مقدس دن ہمیں ملا ہے، اے 7 ستمبر قربان جاؤں میں تجھ پر، اپنی زندگی میں یہ تاریخ اور شامل کر لو، مسلمانوں ایک تاریخ اور شامل کر لو اپنے کیلنڈر، اپنے عقیدت کے کیلنڈر میں یہ تاریخ شامل کر لو، اس تاریخ کو ایسا مناؤ جیسے عید منائی جاتی ہے. بولو نا کیسی منائی جاتی ہے؟ جیسے عید منائی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید نہیں، سارے عیدوں کے تحفظ، جیسا میلاد مناتے ہیں حضور کا. بولو کیسا؟ آئندہ میری زندگی رہی اور مجھے یاد رہا، اور ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ، پہلے سے اس جشن کی تیاری کریں گے. دوراجی میں وہی شور شرابہ ہوگا انشاءاللہ جشن کا جیسا میلاد النبی میں ہوتا ہے. اے 7 ستمبر تیری عظمت کو قربان جاؤں، اے 7 ستمبر 1974 تیری شان پر قربان جاؤں. واہ واہ، تو کیسا عظیم دن ہے جو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی خوشی لے کر آیا. مولائے کریم جو علماء اس میں شامل رہے ان کے درجات کو بلند فرما دے. مولائے کریم جو جن مسلمانوں نے اس تحریک میں جامع شہادت کو نوش فرمایا، یا اللہ ان کے درجے بلند فرما دے. یا اللہ ہمیں ان کا، وہ ہمارے پیش رو ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب کے ناموس کے صدقے ہمارے دل کو دنیا کی محبت سے بیگانہ کر دے. ہمیں اتنا دے دے، مال اتنا دے جس میں تو یاد رہے ہو تیرا محبوب یاد رہے، عزت اتنی دے دے کہ تو یاد رہے ہو تیرا محبوب یاد رہے، اولاد میں، اہل و عیال میں، کاروبار میں، تجارت میں اتنا شغف دے دے جس میں تو اور تیرا محبوب یاد رکھے. یا اللہ عافیت عطا فرما. دعا کریں یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو ان شریروں کی شر سے محفوظ فرما. رہتی دنیا تک اس سبز ہلالی پرچم کو اس طرح لہراتے ہوئے، اور اپنے اپنے اپنی پرواز کے ذریعے جو اپنی جرت کو یہ ظاہر کرتا ہے، مولا اس کی شان و عظمت کی اسی طرح سلامتی فرما. مولا کریم سلامتی عطا فرما. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. مولا کریم ہمارے اس پاک وطن کو استقامت دے دے. مولا کریم اسے زمین آسمانی آفات و بلیا سے بچا لے. مولا کریم رہتی دنیا تک یہ کفر کے سروں پر جس طرح جمع ہوا ہے تیرے اور تیرے حبیب کی عظمت کے اظہار کے لیے، مولا اس کے وقار کو اسی طرح اونچا رکھ. مولا اس کے وقار کو اسی طرح اونچا رکھ. مولا کریم دنیاوی تمام شعبوں میں، معیشت کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ، سیاست کا شعبہ، ہر شعبے کے زوال سے اس ملک کو بچا لے. مولا کریم ہر سیاسی شعبے کے اندر اسے ترقی عطا فرما. مولا کریم یہ جو جس خطرناک حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، یا اللہ اس مبارک شریف کی برکت سے، یا اللہ ہمارے ملک میں بسنے والے، ہمارے ملک میں رہنے والے مولا کریم، اور بالخصوص ہمارے ملک کو مولا کریم اس سے محفوظ فرما. سیلاب کی صورت حال میں مولا کریم جو مسلمان اس میں اپنی جان سے اور مال سے نقصان کے شکار ہوئے، بہترین بدل عطا فرما. جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر اناج کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، پانی کی صورت میں، جس جس حالت میں مولا کریم تیرے محبوب کی دکھی امتی کی امت کی خدمت کے لیے اپنا عمل بھی پیش کیا، جان بھی پیش کی، وقت بھی پیش کیا، مال بھی پیش کیا، یا اللہ انہیں دونوں جہانوں کی عزت و کامرانی اور استقامت مرحمت فرما. ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ مولا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما لے. گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اور آخر میں پڑھ لیجیے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایمان پر ثابت قدم رہنے کی، اور ہر شر سے تحفظ کی نیت سے، ہر مصیبت سے تحفظ کی نیت سے اللہ کی کامل پناہ کو لے لیں، اور اللہ کی رضا کی جانب اپنی مکمل توجہ کو لے لیں. اللہم لا یاتی الحسنات الا انت، ولا یرفع السیئات الا انت، لا حول ولا قوۃ الا انت یا رب العالمین. اور قبولیت کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اعوذ